الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ بچپن کا، پھر دوسرا مرحلہ جوانی کا، تیسرا مرحلہ پھر اس کے بعد ایک جب انسان ایک ایڈلٹ بن جاتا ہے، اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد زندگی گزارتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل. اور جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، بچپن کا حصہ گزارتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے کچھ ایم سیٹ کر لیتا ہے، کچھ آبجیکٹو سیٹ کر لیتا ہے. وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ پانا ہے. اس کی کچھ امیدیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں. تو خواہشات اور ایمز، ڈیزائرز اور ایمز، یہ دونوں اس کے ساتھ چلتی ہیں. تو جب دونوں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب وہ کوئی ایم ڈیٹرمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگز کرتا ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو پورے کرنے کے لیے کچھ پلاننگز کرتا ہے، تو کبھی تو وہ کامیاب ہوتا ہے، نہیں کبھی ناکام ہو جاتا ہے. جب ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ڈیزائرز پوری نہیں ہوئی، ایمز آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوئے، وہ پھر ایک ایفرٹ کرتا ہے اور پھر وہی نیچرل ایک فینومینا ہے، آؤٹ کمز آتے ہیں، یا کامیاب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایمز کو اچیو کر لیتا ہے، اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے یا نہیں کرتا. اور یہی ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اگر ناکامی دو بار، تین بار یا متعدد بار ہو جائے، کئی بار ہو جائے، سیورل ٹائمز ہو جائے، تو پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی میں، میں جو ایفرٹ کرتا ہوں، جو کوشش کرتا ہوں، اس پہ ناکام ہو جاتا ہوں. تو پریشانی اور کچھ نہیں ہوتی، وہ ایکچولی اس کی خواہشات اور اس کے جو ایمز آبجیکٹیوز ہوتی ہیں، جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کو حاصل نہ کرنے کا دوسرا نام ہے. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، وہ فیل ہو جائے ایگزام میں، اس کا ایک آبجیکٹو تھا کہ میں پاس ہوں گا، وہ نہیں ہو سکا، تو وہ پریشان ہوتا ہے. کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اب اس کی ایم ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، کسی طرح ویل ٹو ڈو ہو جاؤں، یا تو وہ ہو جائے گا یا نہیں ہو سکے گا، نہیں ہوگا تو پریشان ہوتا ہے. بزنس کرتے ہیں لوگ، بزنس میں لاس ہو جاتے ہیں، ان کے بھی ٹارگیٹس ہوتے ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اگر نہ کر سکے تو پھر پریشانی ہے. اسی طرح مینٹل لائف، اس میں کچھ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، کچھ ایمز ہوتے ہیں، یا تو پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر نہ ہو تو پھر انسان پھر ایک پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کے اندر بیماریاں، وہ صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے وہ میکسیمم آؤٹ پٹ لینا چاہتا ہے، نہ لے سکے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر پریشانی. تو یہ ان شارٹ جو بات پریشانی کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ اس کے ٹارگیٹس اور اس کی خواہشات جب پوری نہیں ہو رہی، تو اس کی ایک سائیکولوجیکل فینومینا جنریٹ ہوتا ہے جس کو پریشانی کے نام سے تعبیر کرتا ہے. میں بہت پریشان ہوں، تو کیا ہوا کہ جی میں نہیں چاہتا تھا، نہیں ہوا، میں جوان ہے، شادی یا بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا، پریشانی ہے کہ ایک ٹارگیٹ تھا شادی کرنا، وہ نہیں اچیو ہوا، پریشانی ہے. تو یہ ان شارٹ مختصر لفظوں میں پریشانی کے ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، یا امیدیں پوری نہیں ہوتی، یا ایمز آبجیکٹو انسان نہیں اچیو کر سکتا. اور یہ انڈیویجل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، افراد کے لیول پہ، اور نیشنل لیول آرگنائزیشنز کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہے وہ ایک ہی چیز کہ ایمز اچیو نہیں ہو رہے یا خواہشات پوری نہیں ہو رہی. اب انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. ایک اور چیز انسان کے ذہن میں جنم لے جاتی ہے کہ اگر یہ والی پریشانی دور ہوگی نا پھر میری زندگی سموتھ ہو جائے گی، پھر میں بالکل سموتھ لائف گزاروں گا. مثال کے طور پر ایک ینگ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی ایک ایجوکیشن کے جو بھی ٹارگیٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، کیریئر سیٹ ہو جائے گا، وہ سمجھتا ہے پھر تو بڑی سموتھ لائف ہوگی. اچھا وہ کئی بار اچیو ہوتا ہے، کئی بار نہیں ہوتا، نہیں ہوتا پریشان ہو جاتا ہے. اگر اچیو ہو تو آگے اس کے ایشو ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی میرا اچھا بزنس سیٹ ہو جائے. اب اس میں بھی دونوں آپشن ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اگر نہیں ہوا تو پریشان ہوگا، اگر ہو گیا تو اس کا ایک اور آبجیکٹو سامنے آ جائے گا کہ اب میں اچھی جگہ میری شادی ہو جائے اور جس طرح میں لائف پارٹنر میں چاہتا ہوں ویسا مل جائے مجھے. اس میں بھی دونوں آپشن ہیں، ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے نہ ہو. اگر ہو گیا تو اس کے ایک اور ایم آ جائے گا، اگر نہیں ہوا تو پریشان ہو جائے گا. پھر جب وہ یہاں تک سیٹ ہو گیا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ہاں اب میرا ایک گھر ہونا چاہیے جہاں میں رہوں. تو ٹارگیٹس بنتے جاتے ہیں. اب گھر بن سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا کمی کی وجہ سے فائنینسز کی. اگر بن گیا تو اس کا ایک اور ایم کہ میرے بچے ہو گئے ہیں، ہاں اولاد کی امید شادی کے بعد. اولاد ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، دیر سے بھی ہو سکتی، یہ ساری آپشن ہوتا ہے زندگی. لیکن وہ ٹارگیٹس جب سیٹ کرتا جاتا ہے، خواہشات سیٹ کرتا جاتا ہے، تو جہاں جہاں وہ اچیو ہوتی ہیں تو وہ تو قبول کر لیتا ہے، جہاں وہ اچیو نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتا ہے. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب اس کی بچوں کی ایک پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے، ان کی کوئی ان کے ٹارگیٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ ان کو پڑھا کے ان کو یہ بنانا ہے. پھر ان کی بڑے ہو گئے، اب ان کی شادیاں کرنی ہیں، وہی سارا سائیکل دوبارہ شروع ہو جائے گا. ان کی اچھی جاب لگ جائے، ان کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد بچے ہو جائیں، ہوتے ہوتے وہی سائیکل ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ انسان آخرکار موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو اب ساری لائف کو دیکھا جائے تو یہی فینومینا ریپیٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں یہ آج سمجھ رہا ہوں کہ یہ والا مسئلہ حل ہو گیا، یہ ٹارگیٹ اچیو ہو گیا، یہ خواہش پوری ہو گئی، تو بس میری زندگی سموتھ ہو جائے گی، تو یہ اس کی کچھ فہمی ہے، اس کی خیال ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہے، انسان نئے گول سیٹ کر لیتا ہے، وہ گولز پھر وہی ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پریشان ہونا، ٹارگیٹس کا اچیو ہونا یا نہ ہونا، خواہشات کا پورا ہونا یا نہ ہونا، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. زندگی اسی چیز کا نام ہے. اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. سارے گول سیٹ کرتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، نہیں کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. یعنی فرار حاصل نہیں کر سکتا کہ نہیں میں کچھ اس طرح کی لائف گزار لوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ پریشانی دیتا ہے اور اس کو آتی، تو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اس کی مثال کئیوں نے ایسے دی کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان بس میں سفر کر رہا ہو، ٹرین میں سفر کر رہا ہو، تو جتنی اچھی سڑک ہو کچھ نہ کچھ جھٹکے اس کو لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ جھٹکے اس کو لگتے ہیں. تو بس اسی طرح زندگی کے ایک سفر چل رہا ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ جھٹکے تو لگیں گے. یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ مجھے کبھی کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی ہر گول اچیو کر لوں گا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی میری، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. اسی لیے تو اس کو دنیا کہا، ورنہ تو جنت بن جاتا. جنت اور دنیا میں یہی تو فرق ہے. جنت میں ایمز اور خواہشات پوری ہوں گی جو وہ چاہے گا، دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پریشانی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، تو آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انسان پہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں؟ کیوں سب کچھ سموتھ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ہر چیز میری خواہش کے مطابق کیوں نہیں ہوتی؟ میرے گول سارے اچیو کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسر قرآن پاک میں کر دیا. دو بڑی وجہ ہے جو کہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں. کیا ایک گناہ اور دوسرا تقدیر، دونوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کھولا ہے، بتایا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ گناہ کے متعلق مفہوم آیت کا کہ انسانوں تمہاری بغاوتیں تم پہ ہی لوٹیں گی، تمہارے اوپر ہی آئیں گی. یعنی بغاوت کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے رول اینڈ ریگولیشن سیٹ کر دیے کہ یہ کرنا ہی نہیں کرنا، اور انسان جانتے ہوئے یا انجانے میں اس کو توڑتا ہے، تو یہ بغاوت ہے، اللہ کی بادشاہت کے میں بغاوت ہے. اور کئی بار الاعلان انسان کرتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے لیکن میں کروں گا یہ گناہ، تو یہ اس کو بغاوت اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کہا کہ بغاوت کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. بادشاہوں کو تو شاید بغاوتوں کا نقصان ہو جاتا ہو دنیا کے، لیکن اللہ رب العزت و بادشاہ جس کو کسی کی بغاوت کا کوئی نقصان، علی انفسکم تمہارے اوپر لوٹے گی. متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا مزہ بغاوت سے حاصل کرو گے، پھر کیا ہوگا، ثم الینا مرجعکم، میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، ونبئکم بما کنتم تعملون، میں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے ہیں. اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. مفہوم آیت مبارکہ کا کہ جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے زمین پہ یا پانیوں میں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ جو گناہ کرتے ہیں اس سے یہ فساد برپا ہو جاتا ہے، یہ سیلاب آ جاتے ہیں. لیذیقہم، کیوں آتے ہیں؟ تاکہ میں انہیں مزہ چکھاؤں، میں اتنا ٹیسٹ ہوں اس کا. بعض الذی عملوا، کہ جو وہ عمل کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہوں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یہ گناہ کا ٹیسٹ یہ ہے، چکھو اب اس کو، اس مصیبت کو. لعلہم یرجعون، تو میں کوئی ظلم نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں کوئی ظلم نہیں کرتا، لعلہم یرجعون، میں صرف اس لیے ٹیسٹ کراتا ہوں کہ شاید تم لوٹ آؤ، باز آ جاؤ، کہ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لوٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. ورنہ یہی ٹیسٹ جب انہینس ہوگا، کئی گنا انہینس ہوگا قیامت والے دن، اور وہاں تم پچھتاؤ گے. تو ابھی دراصل ذائقہ چکھاتا ہوں قوموں کو یا انفرادی طور پر، تاکہ انسان کچھ سمجھ جائے. تو یہ اللہ رب العزت واضح طور پر، اب اس سے واضح کیا بات کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فساد ہے، جو یہ انسان پہ مصائب ہیں، وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ خود کرتا ہے. تو گناہ ایک بڑی وجہ ہے انسان کی پریشانیوں مصیبتوں میں، اور دوسری بڑی وجہ تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں انسان کو اس پہ کوئی مصائب لاؤں گا، اس کی کہیں گولز اچیو نہیں ہونے دوں گا، کہیں اس کی خواہشات پوری نہیں ہونے دوں گا میں، اور تو وہ بہت نیک ہو. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مفہوم آیت مبارکہ کا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے مومنوں، کہ جو مصیبت انسان پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انہیں بتاؤ، کیونکہ جب مسلمانوں میں مصیبتیں آتی تھیں جنگوں پہ، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، تو منافق و کافر کہتے تھے کہ آپ پہ کیوں آ رہی ہیں، آپ اگر نیک ہیں اور صحیح ہیں. تو اللہ نے جواب بتایا کہ انہیں کہو کہ تمہاری تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، تو اسے کوئی مفر نہیں ہے، ہم ان سے اسی پہ توکل کرتے ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. آیت مبارکہ مفہوم کہ کوئی مصیبت زمین پہ نہیں آتی اور نہ انسانوں پہ، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں درج ہے، تقدیر میں درج ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ وہ ہو جائے، یہ دنیا میں پیش آنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہے، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ رب العزت پہ بہت آسان ہے ایسا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے پہلے سے کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا دنیا میں، یہ انسان پہ آئے گی مصیبت، اس کو گول نہیں میں اچیو کرنے دوں گا، اور تو جو مرضی کر لے، اس کو خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا، اور تو جو مرضی کر لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک جگہ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. مفہوم کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اس کے ارادے سے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ایک اور ریزن اللہ تعالی نے یہ بتائی، وہ کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں مصیبتیں لاؤں گا ان لوگوں پہ، میں پریشانی لے کے آؤں گا، کیوں؟ تاکہ میں آزماؤں۔ کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے، جب یہ بات کہی گئی کہ تقدیر میں لکھی ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں، تو اگلا کوشچن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لکھی؟ اللہ تعالیٰ کی راہ ظالم نہیں ہے، وہ ہمارے خیر خواہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آسانی میں رہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی؟ تو یہ کوشچن ذہن میں اگر آئے، وہ بھی زبان پہ نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ شکوہ بن جاتا ہے، ذہن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر کر دیا کہ میں آزماتا ہوں، یہ دنیا جنت نہیں ہے، میں یہاں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کرتا کیا ہے۔ اگر سموتھ لائف ہے، کوئی انسیڈنس نہ ہو انسان کی لائف، تو کیا ہوگا؟ انسان فرعون بن جائے۔ علماء نے بات لکھی ہے کہ فرعون کا فرعون بننا، اس کا اپنے آپ کو آنا رب کو ملا کہنا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کی ایک وجہ یہ تھی، اس پہ کبھی کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی تھی، اس کو ہر چیز مل رہی ہے، بادشاہ ہے، خادم ہے، نوکر ہیں، کبھی نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ، تو اس نے آخر کار خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں رب ہوں، میری کنٹرول چلتا ہے ساری حکومت، میری زمین پہ میری حکومت ہے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالی انسان کو اس کے اوقات یاد کراتے رہتے ہیں کہ تم ہو کون، اکڑو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم نے اس کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ہر ایک میں مختلف ہے، کسی کی ایجوکیشنل لائف میں پرابلمز آ جاتی ہیں، کیریئر میں پرابلمز آ جاتی ہیں، کسی کے بزنس میں پرابلمز آ رہی ہیں، کسی کی شادی کے ایشوز ہیں، کسی کے میرٹل لائف شادی کے بعد ایشوز ہیں، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، تو ملٹیپل ایشوز ہیں۔ تو انسان کو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور مجھے کوئی پال رہا ہے، ورنہ تو اگر سموتھ ہو لائف تو دیکھو کیسے بغاوتوں پہ اترتا ہے، کہ نماز اس کو ایک بھاری چیز لگتی ہے، اس کو لوگوں کے آگے خرچ کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے، لوگوں کو حقار سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو چکھاتے رہتے ہیں کہیں پرابلمز لا کے، تاکہ وہ سنبھلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ میں ضرور آزماؤں گا، یہاں یہ نہیں کہا کہ شاید آزما دوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب ہے میں ضرور اور ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ اور نفس کے نقصان سے، کبھی بیماری، کبھی کوئی فوت ہو گیا، وَالثَّمَرَات اور کبھی جو اس کے پروفٹس ہیں اس کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ تعالیٰ کو بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ نارمل فینومینا ہے، پریشانیوں کا آنا، گولز کی اچیو نہ ہونا، خواہشات کا پورا نہ ہونا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات قرآن نے بتا دی، ایک انسان کے اپنے گناہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے آزمانا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں کہ وہ بندہ ہے۔ اب اگلی چیز، کس کو ہینڈل کیسے کرے، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ لائف میں اتنی پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اور کئی بار ڈپریشن اور انگزائٹی میں وہ چلا جاتا ہے اور ہر سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی میں پریشان ہونا تو ایک ظاہر سی بات ہے، ایک یعنی کہ ایک انسان کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ تو انسان پریشان ہوتا ہے، ایسا تو کوئی انسان نہیں کہ اس کے ساتھ برا ہو اور وہ بالکل ہی کچھ ایسا نہ ہو۔ تو اس میں کرنا کیا چاہیے یا اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، یہ ایکچوئل آنسر ہے جس کو سیکھنا چاہیے اور ہر ایک پہ کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے۔ اگر آج اس پہ ایک سموتھ لائف گزر رہی ہے تو یہ اس کی ینگ ایج ہوگی یا اس کی آگے کیا پتا بڑھاپے میں کوئی پرابلمز آ گئے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے جب کوئی پرابلمز آئیں گی میں اسے کیسے ہینڈل کروں گا۔ تو پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہی کہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکال لے کہ دنیا جنت ہے. جنت نہیں, یہ دنیا ہے, یہ زندگی ہے. یہ لائف کو سمجھے. لائف کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے لائف ایک ایگزام ہے. جو بھی ایگزامینیشن سے گزرا ہے دنیا کے اندر, یعنی کہ اسکول کالجز یا جو بھی, تو وہ جانتا ہے ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے. ایگزامینیشن یہ ہے کہ آپ کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے یہاں اس ڈیٹ پہ ایگزام ہوگا, یہ آپ کا سلیبس ہے, کورس ہے, اس سے آپ سے پوچھا جائے گا. اور انسان ایگری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے, میں اس کے لیے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور ایگزامینر جو کوشچن کرے گا میں اس کا آنسر کروں گا اور وہ اس کے مطابق مجھے جان سکتا ہے. اب ایگزامینیشن ہال میں جو انسان آ گیا, اس کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 3 آور یا جتنا بھی ہے, اتنے ٹائم پیریڈ میں کچھ کوشچنز آپ کو پوز کیے جائیں گے. اب وہ کوشچنز آتے ہیں, اب انسان اسے ایکسپٹ کرتا ہے کیونکہ میں ایڈمٹ کر چکا ہوں, ایگری کر چکا ہوں کہ اس اسٹینڈرڈ کا میں نے ایگزام دینا ہے. تو آبجیکٹ نہیں کرتا یہ کوشچن کیوں آ گیا, مشکل ہو یا آسان ہو, اسے آتا ہو یا نہ آتا, وہ پوری اپنی ایفرٹ کرتا ہے تو اس 3-4 گھنٹوں میں کہ اس کو آنسر کروں, میکسیمم جو انپٹ دے دوں, کیونکہ یہ وقت انپٹ دینے کا ہے. جو میں پڑھ چکا ہوں اس کو اس وقت کاغذ پہ لانے کا وقت. تو اسی طرح دنیا کو سمجھے, زندگی کو سمجھے. زندگی کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے, قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایکسپٹنس کیسے ہوئی, کہ اللہ رب العزت نے آفر کی تھی کہ کیا تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو, ساری مخلوقات کو, جتنی زمین آسمان جو کچھ ہے. تو انسان نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. باقی ڈر گئے کہ پتہ نہیں پاس ہوں فیل ہوں, کیا ہو فیل ہو کے اگر نقصان ہو گیا. انسان نے پاس والی آپشن کو دیکھتے ہوئے ایکسپٹ کر لیا کہ قریب ہونے کے چانسز ہیں نا. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس پہ ایسی غالب تھی کہ اس نے کہا نہیں, میں نے ہر صورت اللہ کو پانا ہے جو مرضی مجھ سے ایگزام دینا. تو یہ قرآن نے واضح کر دیا, یہ ہے تمہاری اوریجن, یہاں سے ہوئی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان سے بساں تمام انسانیت کو پیدا کرنا. اب یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایگزامینیشن ہال بنایا, اور انسان ایک ایک کر کے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ آتا ہے, اور فرام برتھ ٹل ڈیتھ یہ اس کا ایگزامینیشن ٹائم ہے, یہ اس کا ایگزامینیشن ٹائم ہے. اب اس کا ایگزامینر کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس اللہ رب العزت نے کورس سلیبس کیا دیا ہے قرآن و حدیث. اب اس کو دیکھ کے میں نے آنسر کرنے, سمجھنے کی بات کیا ہے اس میں, اس لائف کے فینومینا کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں جو اس کے نہ سمجھنے میں انسان کئی بار پریشان ہوتا ہے. ایک چیز یہ کہ کوشچنس کیا ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامینر اللہ رب العزت ہے, دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, ٹائم پیریڈ برتھ سے ڈیتھ تک ہے. کوشچنس کیا ہیں؟ کوشچن دو طرح سے اللہ تعالیٰ پوز کرتے ہیں. ایک کہ اللہ رب العزت نے احکام دے دی, آرڈر دے دیے, یہ کرو یہ نہیں کرنا. ابھی ان آرڈر میں کوئی زوئی نہیں لاجک ہو, یہ بالکل ایسے ہی ہے جانچنے کے لیے, جج کرنے کے لیے کہ یہ یعنی کہ میرے قریب ہونا بھی چاہتا ہے کہ نہیں, مجھ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں, یہ ٹیسٹ کرتا ہوں. تو حکم دے دیا صبح اٹھنا ہے, بے شک نیند آ رہی ہے صبح اٹھنا, فجر کے وقت اٹھنا اور محبت کا اظہار کرنا, تہجد کے وقت اٹھنا. اب پیک پہ کاروبار ٹھیک ہے لیکن آنا ہے میرے سامنے, ظہر پہ, عصر پہ آنا ہے میرے سامنے, سورج غروب ہو رہا ہے آنا ہے میرے سامنے, عشاء ہے آنا ہے میرے سامنے. اور ایک پوز کر دی, یہ مال میں دے رہا ہوں, محنت لگ رہی ہے لیکن دینا ہے اللہ کے راستے میں, لوگوں کو دینا ہے, غریبوں کو. تو وہ آرڈر پوز کر دی, یہ آرڈر یہ آرڈر یہ آرڈر, اور یہ نہیں کرنا, نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرنا, زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا, کانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا, آرڈر یہ نہیں کرنا. تو ایک ڈسپلن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں, مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. دنیا کے محبوب بھی کرتے ہیں کہ میں جج کرتا ہوں کہ کیسا ہے. ایون رشتہ لیتے ہوئے لوگ کتنے کوشچنس کرتے ہیں, کتنے اینگل سے انسان کو دیکھتے ہیں کہ میں جس کے حوالے اپنی بیٹی کر رہا ہوں کس طرح قسم کا انسان. تو اللہ رب العزت کو حق پہنچتا ہے کہ ہمیں جج کریں اپنے قریب کرنے سے پہلے. تو اللہ رب العزت جو کوشچنس پوز کرتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈر دے دیتے, اب نیند آ رہی ہے صبح کا وقت ہے لیکن اٹھ رہا ہے, کس لیے؟ بس وہ اللہ تعالیٰ کو آنسر کرنے کا, مجھے محبت ہے, نیند ہے، نیند پھر محبت کم ہے، آپ سے محبت زیادہ ہے. جس قدر تم پہ ڈرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. تو یہ پیار کا کمپیریزن ہوتا ہے کہ کیا چیز سے مجھے پیار ہے. تو ایک طریقہ. دوسرا اللہ رب العزت جو طریقہ اپناتے ہیں وہ یہ کہ احکام حالات دے دیتے ہیں. انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں، کسی کو امیر گھر میں پیدا کر دیا، کسی غریب، امیر پہ ایگزام یہ ڈال دیا کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اکڑ جاتا ہے یا لوگوں کی خیر خائی کرتا ہے. غریب کہیے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طرح زندگی کے ایگزام چلتے رہتے ہیں، کسی کو فیلئر دے دیا، کیریئر میں لاس دے دیا، وہ کیا کرتا ہے، ڈپریشن میں جا کے مایوس ہو کے شکوے شروع کر دیتا اللہ کی، یا سمجھتا ہے زندگی کو یہ ایک پارٹ آف دا لائف ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے. کسی نہ کسی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کی پرابلمز آ جاتی ہیں، پھر شادی کے بعد پرابلمز آ جاتی ہیں. تو یہ سارے حالات ہیں، یہ کوئی بائی چانس نہیں ہو جاتا، اتفاقی طور پہ نہیں ہو جاتا، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری پلان کرتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو یہ انسان غلط فہمی نہ رہے کہ یہ اتفاقی ہو رہا ہے کہ سب کے ساتھ مینٹل لائف میں کوئی پرابلم نہیں، میرے ساتھ کیوں ایشوز ہیں، سب کی شادیاں تو جلدی ہوگی میری کی دیر سے ہو رہی، سب کی تو اولاد ہو رہی میری کی اولاد نہیں ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیا کرتا ہے. اب ان میں سے بعض ہوتے ہیں وہ صبر کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی طرف لا لگائے رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا. اب یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا تھا، یہ کیوں کہتا ہے کہ نہیں کہتا، کیوں کہتی ہے کہ نہیں کہتی، کیوں بتا رہے کہ اس نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ آگے چلے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں کوشچن آئے اور سب کے کیوں آ گیا. تو اس کا مطلب اسے کچھ آئیڈیا نہیں کہ ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے. تو اس کے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے کوشچن پوز کرتے ہیں، ایک حالات اور ایک احکام کے ذریعے سے. اور دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، جو نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، وہ یہ کہ ہر ایک کا کوشچن پیپر دوسرے کے کوشچن پیپر سے ڈیفرنٹ ہے. کیا مطلب کہ مجھے جو کوشچن زندگی میں آ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی دوسرے کو نہیں آئیں گے. اب ہوتا کیا ہے، شروع یہ ہو جاتا ہے کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ مل رہا ہے، اس کو تو یہ مل رہا ہے، وہ تو گھر بنا گیا، وہ تو سیٹل ہو گیا، میں ابھی تک سیٹل نہیں ہوا، اس کی تو شادی اس ایج میں ہو گئی، میرے پرابلمز آ رہے ہیں، اس کے تو اولاد ہوگی، مجھے اولاد نہیں ہو رہی. تو کمپیریزن شروع کر دیتا ہے دوسرے کے ساتھ، اس کی مینٹل لائف اسموتھ ہے، میرے ساتھ پرابلمز ہیں. تو کمپیریزن جو شروع ہو گیا، اس کا مطلب پھر وہ کہ وہ زندگی کے ایگزامینیشن کو نہیں سمجھا. ہر ایک کا کوشچن پیپر فرق. اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک طرف سے آزمانا ہے، دوسرے کو دوسری طرف سے. ایک کے ساری چیز اسموتھ چلتی ہیں، امیر گھرانے میں ہے، اچھے بزنس سیٹ ہو چکا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آگے چل کے پرابلمز آ گئی کہ شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی. اولاد ہو گئی تو اولاد کی وجہ سے پرابلمز، کہ وہ اپاہج ہو گئی، وہ نارمل نہیں ہے، اس کا آئی کیو لیول کم ہے، ملٹیپل ایشوز. تو کمپیریزن نہیں کرنا، یہ ایک ایسا گر ہے، ایک ایسی بات ہے. اگر سمجھ میں آ جائے آدھے ایشوز تو ہمارے اس وقت سالو ہو جائیں گے. یعنی کہ جو ہم پینک ہو جاتے ہیں پرابلمس کے بعد، وہ اس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جب کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. میں ہر وقت دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اور پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور شکوے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، اس کے پاس اتنا کچھ، یعنی کچھ سمجھ نہیں رہا زندگی کیا ہے. یہاں پہ تو ایگزام ہے اور ایگزامینر کو پتا ہے کس کو کیا پوسٹ کرنا ہے، کیا کوشچن دینا ہے. یہ کمپیریزن نہیں چلتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اتنے لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے، اور زبان پہ شکوا کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے کہ فلاں تو ایسا، فلاں ایسا. تو سمجھے اس بات کو، فلاں نہیں کہنا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، بس یہ دیکھو کیا میرے پر کیا ہوا، اچھا یہ ایشو آ گیا، اب میں نے کیا کرنا ہے، قرآن حدیث مجھے کیا کہتا ہے، دنیا میں کیا وسائل ہے، میں کیسے اس پہ آنسر کروں. اس کو کوشش کر، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز کو دکھائے، دیکھے، لیکن اللہ کی مرضی پہ راضی رہے، ٹھیک ہے. شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی یا بیٹے کی کوشش کرے، لیکن جو ہو رہا ہے اس پر راضی رہے کہ وہ پلاننگ اوپر سے ہو رہی ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا. انسان سمجھتے ہیں میرے کرنے سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کر پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. ایسی کیفیت آتی ہے. یہ کیفیت کو آج میں ہٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ کیفیت کیوں آ رہی ہے اس کو میں پریشانی کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اپس اینڈ ڈاؤن ہر ایک کی لائف میں. یہ جو پینک سچویشن ہے، پریشانی ہے، جو انسان کو ناشکری اور حتیٰ کہ کفر تک لے جاتی ہے، یہ خطرناک سچویشن. کفر تک کیسے لے جاتی ہے؟ وہی پریشان ہوتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کیا کروں، کوئی سے مل جاتا ہے کہ شخص کہتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس سے یہ تعویذ دے لو، اس سے یہ کر لو، کسی پہ جادو کر دو، فلاں نے جادو کر دیا ہے، اسے دشمنیاں، نہ جانے کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. وجہ کیا کہ زندگی کو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ زندگی میں. تو یہ غلط فہمی ہے. تو پہلی چیز اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھو. زندگی کی ایگزام ہے، ایگزام میں دو چیزیں ہیں کہ حالات سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. کوشچنز جو ہیں وہ حالات ہیں اور میں نے ان کا آنسر کرنا، اور میرے حالات دوسروں کے حالات سے فرق ہوں گے. میں کمپیریزن نہیں کرنا. کئی لوگ کمپیریزن کراتے کہ دیکھو تو آپ تو ایسے فلانا ایسا، تو اس کو سنی اور سنی کرتے سمجھے اس کو نہیں پتا زندگی کی حقیقت کا. ورنہ ایسا بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کبھی کسی نبی یا کسی صحابی کسی ولی نے کسی کو کہا کہ آپ ایسے ہیں، وہ فلانا ایسا، وہ سمجھتے تھے زندگی کیا ہے؟ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ فلانا ایسا اور فلانا ایسا. یہ زندگی کو نہ سمجھنے کی بات. اور کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں قرآن حدیث سے کا علم نہیں حاصل کیا. دوسرا طریقہ جو ہینڈل کرنے کا ہے ایسی سچویشن کو، ایسے انسیڈنسز کو، اس کو قرآن و حدیث نے صبر کہا. صبر کیا ہے؟ صبر کے تین پارٹس ہوتے ہیں یا تین اقسام ہوتی ہیں صبر کی. ایک صبر کی قسم ہوتی ہے کہ جب انسان پہ کوئی برا حال آ جائے، اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جائے، اس کی جو امید ہے وہ پوری نہ ہو، تو انسان شکوہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے ہو گیا، تو شکوے کے الفاظ زبان پہ نہیں آتے اس کو کہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فلانے کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسے الفاظ نہیں آتے. یہ صبر ہے. دل تو ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نیچرل چیز ہے، لیکن شکوا نہیں کرتا. پیچھے رو بھی پڑتا ہے کئی بار، وہ بھی برا نہیں ہے، شکوا نہیں کرتا انسان. جس کو اللہ تعالیٰ صبر کہتے ہیں، جس کو آیت مبارکہ میں کہا کہ میں ضرور آزماؤں گا، اور آخر میں کہا بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، تو وہ پاس ہو گئے، انہوں نے آنسر کر دیا اس کوشچن. دوسری قسم کا صبر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گناہوں پہ صبر. کیا مطلب؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے گناہوں کی اٹریکشن ہوتی ہے. اس کی نگاہ کئی بار دل کرتا ہے غلط دیکھوں، اس کا دل کرتا ہے کئی بار کہ اللہ کی منع کی چیزوں کو سنو، کئی بار دل کرتا ہے غیبت کر دوں فلاں کی، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو پاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں گناہ پہ صبر، کہ دل کر رہا تھا گناہ کرنے کو، لیکن صبر کر لیا، کنٹرول کر لیا، ڈسپلن کر لیا کہ نہیں اللہ کے رولز ٹوٹیں گے. تو ایک یہ صبر ہوتا ہے. اور تیسری قسم کا صبر یہ ہوتا ہے کہ نیکی پہ صبر، کہ نیکی کرنے کا دل نہیں کر رہا لیکن نیکی کر رہا. صبح اٹھنا نہیں مشکل ہے، فجر پہ اٹھنا مشکل ہے، تہجد پہ اٹھنا مشکل ہے، دل نہیں کر رہا لیکن اپنے آپ کو زبردستی اٹھا رہا ہے. یہ ہے نیکی پہ صبر، پھر دل ٹوٹ رہا ہے. تو تینوں چیزوں میں کامن کیا ہے؟ حالات خراب ہونا، نیکی نہ کرنے کا دل کرنا، گناہ کرنے کا دل کرنا. تینوں میں کامن چیز یہ ہے کہ سب میں دل ٹوٹتا، سب میں ایک تکلیف ہوتی ہے، اور یہی تکلیف کو برداشت کرنا صبر. اور اس کی بشارت قرآن پاک میں، خوشخبری ان کو کیا کیا ملے گا، وہ اتنی جگہوں پہ ہے کہ جس کو، یعنی ایک لیکچر میں جس کو کنسائزلی بیان کرنا مشکل ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنت میں داخل ہی صبر والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ نیکی ہے ہی صبر. اپنے آپ کو ساری زندگی لگائے رکھنا، کبھی دل کرتا ہے کبھی نہیں، کبھی بیمار ہے کبھی سفر ہے کبھی کوئی حال ہے، لیکن وہ لگا ہوا کنٹینیوسلی. گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، آپشن اویلیبل ہے، اپرچونٹیز اویلیبل ہے، لیکن وہ روکتا ہے اپنے آپ کو. تو یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو یہ پاس ہے، مشکل حالات آ رہے ہیں لیکن وہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہے، ایفرٹ کرتا جا رہا ہے اپنی طرف سے بغیر شکوے کے. تو پاس ہے، تو پاس والے وہ سارے جنت میں جائیں گے. تو قرآن پاک نے اس چیز کو کہیں جگہ کھولا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو ایک کاز ہے پریشانی کی گناہ, اس کو کنٹرول کرنا, گناہ نہ کرنا. گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ڈس اوبے کرنا, یہ گناہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کرو, نہ کرنا, یہ گناہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کرو, وہ کر دینا گناہ. آرڈرز کی ڈس اوبے گناہ. تو گناہ سے بچنا ہے, صبر کرنا, اس سے دنیا کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو مسائل گناہ کی وجہ سے لاتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں زندگی میں برکت آ جاتی. ہاں, جو مسائل اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوئے ہیں کہ اس کو آزمانا ہے, جس کو تقدیر کہا, وہ تو آنے ہی آنے ہیں. لیکن جو گناہ کی وجہ سے مصیبتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. قرآن پاک نے اس کو بتایا. اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ پیدا کر دیں گے. جو تقوی اختیار, تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنا. تقوی کا ورڈ بہت قرآن پاک میں اس کو, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے. وہ گناہ کسی قسم کا بھی, اس سے انسان بچ بچ کے چلتا ہے, وہ متقی. تو اللہ نے کہا جو ایسا انسان ہوگا تقوی والا, گناہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایگزٹ پیدا کر دیتے. کہاں سے؟ جو وہ پھنس جاتا ہے مصیبتوں میں, اللہ تعالیٰ راہ نکال دیتے ہیں, کہ اسے نکال دیتے ہیں, اس کو اس کے تقوی کی بیس پہ. اب یہ نہیں کہا کہ اس پہ کوئی مصیبت نہیں آتی, مصیبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ وے آؤٹ دے دیتے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو کتنا بڑا ایشو انسان کا یہ رزق ہے, پریشان پھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا تقوی والے کو ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتا. تو گناہوں سے بچنے کے امپیکٹس آتے ہیں اسی دنیا میں, آخرت میں نہیں صرف. کیونکہ شیطان دھوکہ دیتا ہے, آخرت کی بات ہے, لنگر آن کرو. لنگر آن کرنے کی بات نہیں ہے, وہ اس دنیا میں گناہوں کے ذائقہ بھی چکھتا ہے جیسے قرآن نے کہا, اور جو گناہ سے بچتا ہے وہ اس دنیا میں اس سے برکات بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عمل کے ریزلٹس آتے ہیں, صرف آخرت میں نہیں, وہاں تو انہینس ہو کے ملٹی پلائی ہو کے آئیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو مزہ گناہ سے بچنے کا یہاں بھی دیتے ہیں, گناہ کرنے کا نقصان بھی دیتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہ جان لو اللہ تعالیٰ متقین گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی میت کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا. جیسے انسان تنہائی میں ڈرتا ہے, اندھیرا ہو ڈرتا ہے, اب ایک بچہ بھی ساتھ ہونا انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے. جس کو اللہ رب العزت کی میت مل جائے, ایک ساتھ ہونے کی فیلنگ حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں اس کی اوبے کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ ساتھ ہے, اس کی مدد میرے ساتھ ہے. جس کو یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جائے, وہ جس مرضی مصیبت میں چلا جائے وہ حوصلہ نہیں ہارتا. یہ اللہ کی میت ہوتی. صحابہ کی زندگی دیکھیں, کیسے جنگوں میں حالات کہ ہم سوچ نہیں سکتے, کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا فوجوں کا. جب ان سے پوچھا جاتا کیا حال, وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی, کوئی ہے ہی نہیں اثر فوج کا. یہ ہماریت کا احساس کہ ہم اس کے اوبے کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے. یہ بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے انٹرنلی. گناہ انسان کو انٹرنلی ویک کرتا ہے, وہ جتنا مرضی بہادر بنتا پھرے, جتنا مرضی کانفیڈنٹ بنا پھرتا رہے, لیکن انٹرنلی وہ ویک ہوتا ہے. انٹرنلی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا جاتا ہے, وہم سے گھبرا جاتا ہے, اخراج گھبرا جاتا ہے, سائے سے گھبرا جاتا ہے, اندھیرے سے گھبرا جاتا ہے. یہ اس کی ویکنس کی نشانی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک جگہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو, وہ تمہارے عملوں کو سنوار دے. تو عملوں کا سنورنا, سموتھلی کاموں کا ہو جانا, جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سموتھلی کاموں کا ہو جانا, اس کا کس سے جوڑا؟ تقوی سے, صحیح بات کہنے سے. پھر ایک جگہ کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, مفہوم کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صبر اور تقوی, وہی صبر اور تقوی جس کی بات ہو رہی ہے. اب لوگ, انسان پریشان ہوتا ہے, جی فلاں میرے خلاف یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, جس طرح کہ جی فلاں نے شاید یہ کر دیا, شادی نہیں ہو رہی, فلاں نے یہ کر دیا, رزق کی کمی آ گئی. یہ اس کی اسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہے, اسے کوئی علم نہیں کہ دنیا کیا ہے, اس کی گناہ کرنے کی نشانی ہے, متقی نہ ہونے کی نشانی. جو تقوی والا ہو وہ لوگوں کی طرف نظر نہیں کرتا پھرتا کہ فلاں نہیں کرتی، اس کی اللہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اب قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صبر والے ہیں، آپ تقوی والے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کی دنیا دشمن تھی، اور یہودی بڑے ان کے دشمن تھے. یہودی مشہور ہے جادو میں، وہ جادو کی ایفٹس کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ صبر و تقوی والے تھے تو اللہ تعالی کی حفاظت میں تھے. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. مفہوم کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں میں دروازے کھول دیتے. اب یہاں قوموں کا ذکر، انڈیویجل لائف سے نکل کے قوموں کا ذکر، کہ اگر یہ قوم تقوی والی ہوتی، گناہ نہ کرتی، تو ہم زمین و آسمان سے برکتیں کھولتے. یہاں زمین و آسمان مخالف لگتے ہیں، آسمان بارش برساتا ہے، زمین غلہ صحیح نہیں دیتی، لگتا ہے زمین و آسمان مخالف ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کریں تو زمین و آسمان ان کی سے برکتیں نہ دیں. تو گناہوں کے افیکٹس آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ہو جاؤ، دنیا میں بھی عیش کرو، آخرت میں بھی عیش کرو. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جانشین، اللہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہم نشین. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی نقصان نہیں چاہتے کہ جی میں ان کو مزے ان کے چھڑانا چاہتا ہوں. ہم نے وہ مزے دیکھے ہی نہیں جو اللہ کی محبت کے، اس لیے ہم ان محبتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ فلاں کی شکل اچھی ہے، فلاں اچھا، فلاں اچھا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کی محبت کا ہمیں لذت ہے ہی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نظروں کو جھکا لینا محرم سے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسی لذت نصیب فرماتے ہیں ایمان کی کہ وہ محسوس کرتا. اب حدیث پاک کے الفاظ کے مفہوم ہے تو کوئی ایسی لذت ملتی ہوگی جس کو محسوس کرتا ہے. جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا جو حسن کو پیدا کرنے والا ہے. تو انسان ایک چیز تو یہ سمجھے کہ زندگی کے فینومینا کو سمجھے، زندگی ہے کیا. دوسرا یہ سمجھے کہ صبر کو اپنائے، کوئی انسیڈنٹ زندگی میں ہو جائے اس پہ صبر، کوئی گناہ کا دل کرے اس پہ صبر، اور نیکی نہ کرنے کا دل کرے اس پہ صبر، اور پھر دیکھے کہ اس کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی. پھر اگر پریشانی آئے گی جو تقدیر میں لکھی ہے تو وہ اسے سہ لے گا، برداشت کر لے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے دیں گے برداشت کرنے کی، وہ پینک نہیں ہوگا. اگلی کوالٹی جو کہ قرآن و حدیث ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ ہے شکر کی کوالٹی. شکر جو ہمارے ذہن میں مفہوم بنا ہوا ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کو شکر کرنا. اور یہ لیٹ کر دیتے ہیں ہم جب کچھ ملے. جب کچھ چھن جائے، کوئی ایڈورس سرکمسٹانسز آ جائے، تو اس سے عام طور پہ لیٹ نہیں کیا جاتا، حالانکہ شکر کی وہاں بھی ضرورت ہے. وہ کیسے کہ زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور اگر کوئی ایم اچیو نہیں ہوا یا کوئی چیز ہم سے چھن گئی تو وہ ایک چیز ہوگی، یا دو ہوں گی، یا دس ہوں گی، یا سو ہوں گی. ان لاکھوں نعمتوں کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگی جو ہمیں مل رہی ہیں. یہ ہے شکر کی کیفیت، کہ انسان سوچے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یعنی کہ اپنے فوکس کو اس چیز سے ہٹا لے کہ یہ نہیں ہے، اس طرح ڈائیورٹ کر دے کہ یہ ہے. اس کو کہتے ہیں شکر کی کیفیت. مثال کے طور پہ اگر گنوا نہیں سکتے، قرآن نے کہا کہ تم نہیں گن سکتے، لیکن ذرا غور کرے، شاید تم نے غور بھی نہ کیا ہو. آم کی ایک نعمت ہے، اب آم کی ایک نعمت دیکھتی ہے، یہ تو ایک ہے. دوسری یہ کہ فوکس کرتی ہے، دور کی چیز دیکھنا چاہے وہاں فوکس کر لیتی ہے، قریب کی دیکھنا چاہے یہاں فوکس کر لیتی ہے. پھر کلرز کو دیکھتی ہے کہ فلاں کلرز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پہلے اتنے کلرز. اب یہ الگ الگ ایک نعمت ہے. ہو سکتا ہے آم کو دیکھ رہی ہو، فوکس نہ کر سکتی، ہو سکتا ہے آنکھ ہو کلر کی ڈسکریمنیشن نہ کر سکتی ہو. ہوتی ہیں بیماریاں ساری دنیا میں ہیں، یہ ساری نعمتیں. زبان ایک نعمت ہے، اب اس میں ٹیسٹ پر ہر ایک کا علیحدہ ہے. نمک نمکین چیز کو چکھنے کا علیحدہ ہے، میٹھی چیز کو چکھنے کا علیحدہ ہے. اب اتنے ذائقے انسان دن صبح سے رات تک کھا رہا ہے اور اس فیل کرتا ہے، زبان اس کو محسوس کرواتی ہے، اتنی خوشبوئیں سونگتا ہے، ابھی صرف مختصر ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان ڈیٹیل اگر جائیں تو نعمتوں پہ نعمتوں پہ نعمتیں، اگر ان میں سے ایک نعمت بھی چھینے انسان پریشان ہو کے رہ جائے کہ وہ زندگی کو انجوائے نہ کر سکے، اگر اس کی آنکھ کو کچھ ہو جائے، اس کی زبان کو کچھ ہو جائے، وہ ٹیسٹ نہ کر سکے صرف اتنا ہو تو اتنی بڑا مسئلہ بن جائے گا، وہ ساری دنیا پھیرے گا کہ مجھے یہ ٹیسٹ بٹ صحیح کروا دو، میرے ٹیسٹ ہو چیز، پھر سارا ہم کھاتے ہیں وہ اندر جا کے اس کے ساتھ کس طرح ہضم ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہوتا ہے، اس میں ذرا سا بھی اوپر نیچے ہو جائے پرابلم، سانس کی پرابلم، دل کی پرابلم، تو کیا کچھ چل رہا ہے، ملا ہوا ہے ہمیں، اور ہم اسے فوکس نہیں کرتے، فوکس کریں تو ایک شکر کی کیفیت ہوگی واقعی، اگر نہ ہو تو ہم کیسے زندگی گزار، ایک ہلکا سر درد شروع ہو جائے، پریشان ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی رات، کہیں درد جسم میں شروع ہو جائے، نیند اڑ جاتی، حالانکہ باقی سب کچھ نارمل ہے. اسی طرح علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں لکھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں بات کو، مجھے زبان آتی ہے، لینگویج آتی ہے، یہ اب ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ تو ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کئی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ لکھ نہیں سکتے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، انہیں زبان نہیں آتی ہوتی، بول نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں لوگوں کے درمیان، یہ کوئی کم نعمت ہے، ایمان دیا ہے، بن مانگے بغیر محنت کے ایمان مل جانا، یہ کم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی ضروریات کو پوری کر دیتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، رات کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پیٹ بھرنے کے لیے چیز تیار ہوتی ہے، ہمارے اوپر چھت ہے، ہمارے والدین ہیں، محبت کرنے والے شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمانوں کا محلہ ہے، بارش برستی ہے، اب گنتے جائیں گنتے جائیں، اندر کی نعمتیں باہر کی نعمتیں ختم نہیں ہوں، اب ان میں سے ایک ایشو ہو گیا کہ جی اولاد نہیں ہوگی، اب میں پریشان ہوں، اس ساری نعمتیں مجھے بھول گئی، یا مجھے ایک کوئی بیماری لگ، یا میرے کوئی اور ایم تھا، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ڈیلے ہو گیا، تو انسان ساری نعمتوں کو بالکل نلیفائی کر دیتا ہے کہ جیسے کچھ اسے ملا ہی نہیں، ایسی زبان سے بات ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کیا، بس جی زندگی گزر رہی ہے، یہ کیا ہے بس زندگی گزر رہی ہے، دن پورے ہو رہے ہیں، اب یہ ناشکری کی کیفیت، ورنہ زبان سے نکل اللہ کی کتنی نعمتیں، اللہ کا ہزار ہر شکر، دل سے آواز نکلے، اور واقعی جب غور کرتا جائے گا اس کے دل سے نکلے گی آواز، وہ غور نہیں کرتا، قرآن پاک نے باقاعدہ متعدد کئی آیات ان ساری چیزوں پہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نعمت گنائی، یعنی متعدد نعمتیں، کہ تمہیں سسرال والا بنایا، اب انسان غور کرے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت گنوائی کہ میں نے تمہارا رشتہ گرایا، تمہارا سسرال ہے، تمہاری ساس ہے، تمہارا سسر ہے، یہ نعمت ہے میری، انسان اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، تو غور نہیں کرتا وہ اپنی زندگی پہ، قرآن میں، اپنے آپ پہ، ارد گرد کی چیزوں پہ، تو غور اگر انسان کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا میرے پاس میکسیمم چیزیں ہیں، اور دوسری چیز جو اسے فائدہ دیتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی، وہ یہ کہ اپنے سے نیچے دیکھا کرو، کمپیئر نہ کرو، کرنا ہی ہے تو اپنے نیچے کرو، مطلب یہ کہ میں کسی نہ کسی سٹینڈرڈ پہ ہوں گا تو مجھ سے نیچے بھی کوئی ہوگا، ایک ہوتا اپنے سے اوپر دیکھنے، فلاں کے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہے، دیکھو فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، کہنا نہیں ہے اس کو یا کسی کو، ورنہ تکبر کا خدشہ ہے، بس دل میں ایک شکر کی کیفیت لانے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو کہ وہ نہیں ہے، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تو شکر کی کیفیت آ جاتی کہ ہاں میرے پاس بہت کچھ ہے، ہاں جو چیز نہیں ہے یا جو ایم ہے اس کو کرے ایفرٹ اس کی، لیکن نہ شکر ہی نہ کرے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، مفہوم کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے کیا کرے گا کہ تم شکر کرو، یہ ناشکری ہوتی ہے جو کفر تک لے کے جاتی ہے، انسان دیکھتا ہی نہیں ان نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں، حتیٰ کہ مایوس ہوتا ہے ناشکری کے اور کفر کے جملے کہہ بیٹھتے ہیں. کیوں ہو رہی, کیوں کہنا کفر کا جملہ ہے کہ کیوں ہوا, یہ اللہ پہ اعتراض ہے. یہ بہت محتاط ہونا چاہیے. ایک جگہ کہا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا. تو میں اس پہ فوکس کرنے کے بجائے کہ یہ نہیں ہے, میں اس پہ فوکس کروں یہ ہے, اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے گا, وہ بھی شاید دے دے جو نہیں مل رہی. اگر میں کہوں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, تو ہو سکتا ہے شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا. شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی, اللہ کا شکر ادا کرے اور چیزوں پہ جو ہے, تو اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے ہو سکتا ہے اسے دے رہے, اس کی شادی بیٹی کی کرا دے. یہ اللہ سے لینے کے طریقے ہیں جو قرآن بتاتا ہے, اور زندگی کے مسائل و پریشانیوں ہینڈل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اگلی چیز جو ضروری ہے, ایک زندگی کو سمجھنا, دوسرا صبر, اور تیسرا شکر. چوتھی چیز جو اہم ہے اسے کہتے ہیں تقدیر پر راضی رہنا, رضا بالقضاء. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ ہے کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی, کچھ راحتیں بھی آئیں گی, کچھ مشکلیں بھی آئیں گی, کچھ دے گا اللہ تعالیٰ, کچھ چھین لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اب یہ جب کوئی چیز چھینے تو میں فوراً یہ سوچوں کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ کوشچن ہے اس دنیا کے ایگزامینیشن کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوشچن پوز کیا, فوراً اللہ کی طرف جائے. یہ کوئی بندہ نہیں کر رہا, یہ کوئی اتفاقی نہیں ہو رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. جیسے ہی یہ جائے گی اور اگر اس کو اللہ سے کوئی تعلق ہے, منیمم صحیح ہو, محبت ہے, تو فوراً اس کے دل کو ایک تسلی مل جائے گی. مثال اس کی ایسے ہی ہے کہ کوئی پیچھے سے انسان کوئی پکڑ لے, کوئی دوسرا وہ کھڑا ہے پیچھے سے انسان کوئی پکڑ لے, زور سے دبائے, تکلیف ہوتی ہے اور اسے شاید تھوڑا غصہ ہے کہ کون ایسی حرکت کر رہا ہے, لیکن جب دیکھے تو اس کا کوئی دوست ہو پرانا, تو اس کی فوراً وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے. تو اسی طرح جب انسان فوراً اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, مجھ پہ مصیبت ڈالی ہے, فوراً انسان کو ایک تسلی دل میں آ جاتی ہے کہ اللہ سے اگر اس کا تعلق, جو کہ مسلمان کا ہوتا ہے عام طور, جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کا منیمل تعلق بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو فوراً اس کو ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی, کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے, یہ تیری دی ہوئی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے دی. کہ دنیا کے اندر جس طرح بتایا کہ آپس میں جو محبت, وہ ایک دوسرے کو آزماتے ہیں, بے بے تکلیف آ جاتی, انسان برداشت کرتا ہے کہ چلو اس کا میرے محبوب نے مجھے یہ کیا ہے, تو اس کی تسلی مل جاتی ہے. تو جب محبت اللہ سے ہو جائے, خود بخود پرسکون زندگی سے بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کر رہے ہیں, اور دل سے ایک شکر نکلتا ہے جو ہے, اور جو نہیں ہے اس پہ اللہ کی طرف نظر جاتی, بے چینی بےقراری کی کیفیت نہیں ہوتی. یعنی کہ انسان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا شکر کے لیے کہ جی میں بہت پرسکون ہوں, کچھ چیزیں ہیں, چیزیں چھن گئی تو میں پرسکون نہیں ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں اپنا سب کچھ گھر کا دے دیا, سب کچھ گھر کا دے دیا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حال میں راضی ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں اس حال میں بھی اللہ سے راضی. اب چونکہ اللہ سے شدید محبت تھی, اب سب کچھ چلا گیا گھر کا, عام بندے تو پریشان ہو جائے گا سب کچھ سے چھین دے, کچھ نہیں ہے گھر میں, حتیٰ کہ اپنا لباس بھی دے دیا. اور روایات میں ہے کہ کوئی عام سی تار کی بوری پہن لی. تو جب سب کچھ دے دیا پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اللہ سے راضی ہوں, اوپر سکون ہے, انہیں کوئی پریشانی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رضا کو اس دن فیصلہ کیا کہ ہاں اللہ بھی آپ سے راضی ہوں. اسی طرح ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, یہ ایک عورت تھی, اس کے تین بیٹے تھے. تو گھر میں جیسے گاؤں میں ہوتا ہے تندور گھر میں تھا, روٹی لگا رہی تھی, تو اچانک اسے چیخ کی آواز آئی کمرے سے. تو جب کمرے سے چیخ کی آواز آئی تو وہ بھاگ کے گئی, تو دیکھا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ذبح کر دیا. اور کیونکہ اس نے چند دن پہلے بکرے کو ذبح ہوتے دیکھا, تو اس نے اسی کو کہا تو تم بکرا بنو, میں ابو بنتا ہوں, اور چلو میں تم پہ یہ چھری چلاتا ہوں. وہ چلائی اسے بہو گئی. اب جب وہ اس کی جان تو نکل گئی, تو وہ بیٹا ڈر کے بھاگا کہ مجھے پکڑیں گے ماریں گے، یہ کیا کیا. تو ماں نے جب دیکھا وہ ظاہر بات ہے پینک ہوگی کہ یہ بیٹا مر چکا ہے. لیکن اس نے اچانک دیکھا دوسرا بیٹا کدھر ہے. وہ ڈھونڈنے نکلی تو وہ جو لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں آگ جلانے کے لیے ان کے پیچھے چھپا تھا ڈر کے. دیکھا پیچھے تو اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا، وہ ہی مر گیا تھا. اب اسے تیسرا بیٹا جو کرال کرتا تھا چھوٹا تھا، تو دو کی موت دیکھ کے جب تیسرے کو دیکھی دیکھا تو تیسرا کرال کرتا وہ تندور میں گر گیا. تین ایٹ ٹائم میں یہ عورت جب یہ واقعہ ہوا تو دفنا کے بچوں کو اس نے عمرے کا ارادہ کیا اور حرم میں جا کے یہ کہا کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی. وہ کہتی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کیا آپ کہتی جا رہی ہیں کہ اس حال میں بھی اللہ تجھ سے راضی ہوں. انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے. تو یہ رضا بالقضاء یہ ان کو میسر ہو جاتی ہے کہ جو کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ سے تعلق بنتا کیسے ہے؟ وہ اللہ تعالی کی قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کا علم حاصل کرنے سے بنتا ہے. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا، غالباً یحییٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے تو جو کئی بار شکوے کا الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، شکوے کے الفاظ آتے ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ حضرت جو نبی تھے پیغمبر تھے وہ ساری عمر دعائیں کرتے رہے. پیغمبر کی دعا، ولی کی دعا نہیں، پیغمبر کی دعا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الفاظ ذکر کی وہ امیزنگ ہے کہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک ربی شقیا. مفہوم کہ انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اتنا بڑھاپا آ چکا ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے دعا کر تو مجھے اولاد دے. ساری عمر یعنی کم از کم 40-50 ایئر سے دعائیں مانگی ہوں گی اگر جوانی میں شادی ہو اور بڑھاپا آ چکا اولاد نہ ہو. عورت دعا کیا ہے؟ بتا رہی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو چکا ہوں، جب نا امید ہو جاتا ہے. لیکن امید کیا ہے؟ ولن اقم بدعائک ربی شقیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگتی کبھی نہ عمر آپ نہیں ہوا، ہمیشہ آپ نے دیا ہے. اتنی انسان تو اللہ سے تعلق ہو، انسان تھوڑی زیادہ کر کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے ملتا نہیں، یہ ہو نہیں رہا. دعائیں کرتا رہے، ایفرٹ کرتا رہے، یہی ہمارا کام ہے. فیصلے اوپر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور اگلی چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ ہمیں دنیا کے غم اس لیے بڑے معلوم ہوتے ہیں کہ ہم نے ابھی آخرت کے غموں کو ہم جانتے ہی نہیں. جو معاملات آگے آنے والے ہمیں اس کے اگر علم نہیں ہے، یا تو اگر علم ہے تو اس کا استحضار نہیں ہے، ہمیں ذہن پہ وہ موجود نہیں ہے کہ کیا کیا حالات آنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے اگر تمہیں پتہ چلے گا آگے کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد تو تم سو ہی نہ سکو، تم تو یہ جو زندگی گزار ہی نہ سکو، شاید تم جنگلوں میں چلے جاؤ پریشان ہو جو میں نے حالات دیکھے ہیں آگے. تو ہم نے چونکہ قرآن و حدیث سے شغف کم ہو گیا تو ہمیں وہ آگے کی پریشانی کم ہو گئی. جب پریشانی آگے کی ہے نہیں تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانی ہمارے اوپر حاوی ہوگی. کوئی انسان کو بڑا مسئلہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہیں آگ لگ جائے تو وہاں پہ انسان سر درد لے کے نہیں بیٹھ میں سر درد میں کیا کہ میں تو نہیں جا رہا، نہیں وہ کہہ رہی بڑا مسئلہ ہے بھاگو ادھر سے. اسی طرح آخرت کے جس کو حالات کھل جائیں وہ دنیا کی پریشانیوں میں نہیں الجھتا. یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. انسان بیٹھا شکوے کر رہا ہوں، کیا ہوگا شکوے کرنے سے سوائے اس کے ایک انسان کو اپنا نقصان ہوگا دینی لحاظ سے. تو جن کے اوپر جو قرآن و حدیث سے شغف رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ سوچ وچار کرتے ہیں، اس سے تعلق قائم رکھتے ہیں، وہ ان کی نا پریشان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے بڑے مسئلے ہیں. ایک شخص کو ایک اللہ والے تو ان کو کوئی برا بلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، عوام بندہ الجھ جاتا ہے یہ لوگ نہیں بدلتے. انہیں کہا کہ دیکھو اگر تو میں آخرت میں ناکام ہو گیا تو تم جتنا برا کہہ رہے ہو اس سے زیادہ برا ہوں, اور اگر میں وہاں کامیاب ہو گیا تو اس برا کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ کہہ کہ وہ آگے چلے آتے, الجھتے نہیں ہیں. یہ پریشانیاں بھی انسان کو ہرڈل سمجھنی چاہیے کہ میری ویسٹیج آف ٹائم ہے, میں نے جو کرنا کروں لیکن پریشان ہونے سے مجھے کیا ملے گا. پریشان ہونا ایک نیچرل ہے, تھوڑا بہت پریشان ہونا, لیکن اتنا کہ انسان پینک کنڈیشن میں چلا جائے. وہ کیوں ہوتا ہے, وہ اس کی وجوہات بتا دیں, کمپیریزن کر رہا ہوگا, صبر نہیں کر رہا, شکر نہیں کر رہا, فوکس نہیں ہے کہ کیا ہے میرے پاس, آخرت کی فکر نہیں ہے, تو ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے انسان. اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے, جس کو شاید بہت ہی کم لوگوں کے ذہن میں مستحضر ہو, جس کا خیال ہو, کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک اس کی باڈی, ایک روح. روح کے اندر دو چیزیں ہیں, کیا؟ ایک قلب ہے, قرآن پاک نے بتایا, حدیث نے بھی, اور ایک نفس ہے اس کے اندر. اب قرآن و حدیث کو کھولتا یہ ہے کیا, قلب انسان کے اندر وہ جگہ ہے جس کے اندر جو محبت کا محبت کا مادہ جس میں پایا جاتا ہے, جذبات کا مادہ, محبت, نفرت وغیرہ وغیرہ. اور نفس وہ جگہ ہے جو ڈیزائرز کی جگہ ہے, کہ انسان کے لیے ڈیزائرز جنم لیتی ہیں, خواہشات, اچھی ہوں یا بری. اب یہ دو چیزیں, اب ان میں سے ایک چیز ڈومینیٹ کرتی ہے عام طور. اگر انسان قلب پہ محنت نہ کرے, اس کی اصلاح کی فکر نہ کرے, تو نفس اس پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے, خواہشات, ڈیزائرز, کہ خواہش پیدا ہوتی ہے یہ کھاؤں, خواہش پیدا ہوتی ہے میرا گھر ایسا ہو, خواہش پیدا ہوتی ہے گاڑی ایسی ہو, خواہشات کی دنیا. اب قلب تو ڈیولپ نہیں ہے, تو قلب ڈیولپ نہیں ہے تو وہ جو نہ صبر ہوگا نہ اس پہ شکر ہوگا, پھر وہ دھوکے بھی دے گا لوگوں کو, کرپشن بھی کرے گا, رشوت بھی دے گا. اسے بس خواہش پوری چاہیے, اسے نہیں پتا کہ باقی کیا ہے, انہیں خواہش پوری, مال آنا چاہیے بس. یہ نفس کی دنیا ہے. اور ایک قلب ہے, قلب اگر ڈومینیٹ کرے تو وہ اس کے اندر محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. ڈومینیٹ ہونے میں آیا تو اس کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے, تو وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. اب نفس اس کے اندر ہوتا ہے, اب ڈیزائر اس کی یہ نہیں ہوتی کہ جو دل میں آئے گا کر لے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے. تو قلب پہ محنت کی ضرورت ہے کہ قلب کو ڈومینیٹ کرے. بائی ڈیفالٹ نفس ڈومینیٹ ہوتا ہے, جس کو نفس میں مارا کہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جب تک قلب پہ محنت نہ ہو قلب ڈومینیٹ نہیں کرے گا اس پہ. اب کیونکہ اس کی محنت کا کچھ پتہ ہی نہیں, تو ہوتا یہ کہ نفس ڈومینیٹ کر ساری عمر یہ رکھتا ہے, خواہشات, ڈیزائر. تو جب پوری نہیں ہوتی تو بے چینی ہوتی ہے, بےقراری ہوتی ہے. کیوں پورا نہیں ہوا؟ اس لیے کیونکہ اگر قلب ڈومینیٹ کرتا تو پھر اتنی پریشانی ہوتی, پھر تو اللہ سے ایک تعلق بنا ہوا ہے, صبر ہے, شکر ہے, رضا بالقضاء ہے. لیکن چونکہ قلب پہ کوئی محنت ہی نہیں تو نفس ہر وقت ڈومینیٹ رہتا ہے, پھر چیزوں پہ رہتا ہے, چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ. میری خوشی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, فلاں مل گیا میں بہت خوش ہوں, فلاں نہیں ملا میں خوش نہیں ہوں. یہ مومن کی زندگی نہیں ہے جو چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو. نفس اورینٹیڈ, قلب اورینٹیڈ ہوتی ہے مومن کی زندگی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے خوشی کے لیے, وہ تو کئی وقت کھانا ہی نہیں ملتا تھا, پتھر باندھتے تھے خوش مطمئن. ان کے گھر میں اس طرح کے ایشوز, غصہ آ رہا ہے کہ جی آج کھانا نہیں ملا, لاس ہو گیا بزنس میں, تو بیوی پہ غصہ انسان شو کر رہا. یہ نفس اورینٹیڈ بندے کی ہوتی ہے, فلاف مسئلہ اس کی زندگی میں شو ہو جاتا ہے غصے میں کبھی, اور اس ساری بے چینی کو کنٹرول کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے انسان اور گناہ کرتا ہے. مثلاً مثال کے طور پہ میوزک اونچا کر لے گا اپنی اس اندر بے چینی کو کم کرنے کے لیے, چینس بدلتا رہتا ہے. وہ اندر کی بے چینی ہے, کیونکہ اندر کی بے چینی اس کو کسی نہ ایکسپریس کرے گا. جو قلب ہوتا ہے اس کی سکون سی کیفیت ہوتی ہے. اس کا ایک ٹیسٹ جو ڈیفرینشیٹ کر دے کہ جو قلب جس کا حاوی ہوتا ہے اس کے نفس پہ, اسے تنہائی پسند ہوتی ہے, وحشت نہیں ہوتی تنہائی, کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق ہے, اللہ کی میت اسے حاصل ہے, اللہ کا ساتھ اسے تو مزہ آتا ہے تنہائی میں کہ اللہ سے ون ٹو ون تعلق ہوگا. مخلوق سے جو میری انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس میں وہ بھی نہیں ہے, تو اس کو ایک لذت ملتی ہے تنہائی میں. اس لیے وہ تہجد میں اٹھتا ہے. تہجد میں کیا ہے؟ تنہائی ہوتی ہے, سب سو رہے ہیں, سکون ہے, اور وہ اس کا اس وقت جو اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ سارا دن ویسے مزہ نہیں آتا, یہ اس کو تہجد میں آتا ہے، اس لیے بے چین کئی بار رہتا ہے تہجد کے لیے، یہ نشانی ہے کہ اس کے اوپر قلب حاوی ہے، اس نے قلب پہ کوئی محنت کی. قرآن سن کے اس کو مزہ آتا ہے، پھر اسی طرح کم کھا کے اس کو لذت ملتی ہے. نفس والے کو زیادہ کھا کے لذت ملتی ہے، قلب والے کو کم کھا کے لذت ملتی ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ پہلی بدعت ایجاد ہوئی وہ یہ تھی زیادہ کھانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھاتے تھے، یہ کم از کم کھا کے تین حصے کرو پیٹ کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. تو جو کھا کے زیادہ کھانے کا جو ایشو ہے وہ سب سے پہلے ایجاد ہوا. مومن ایسا نہیں کہ وہ اتنا زیادہ کھاتا ہو. تو کم کھانا قلب والوں میں نصیب ہو جاتا ہے، انہیں لذت آتی ہے کم کھا کے، روزے ان کو میں مزہ آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی لمبی راتوں میں تہجد میں مزہ آتا ہے. تو یہ نشانی ہے قلب کے سمجھنے کی. لیکن جب یہ محنت نہ ہو تو نفس ڈومینیٹ کرتا ہے، نفس کو خواہشات چاہیے، کھانا نہ ملے پھر پریشان، پھر غصہ، پھر بے چینی، پھر کوئی مال کا نقصان ہو جائے پھر بھی کیفیت. تو اس طرح چیزوں پہ ڈپینڈنٹ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اور ہوتا ہے کہ جب کہ پریشانیاں نہیں، اس کی خواہش پوری ہو پریشان، پھر اس کی شکوے شکایتیں، لوگ برے ہیں، یعنی ایک اینڈ لیس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو قلب پہ محنت کی ضرورت ہے. جنہوں نے قلب پہ محنت کی ان کی زندگیاں دیکھیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، محدث بہت بڑے گزرے ہیں. وہ ڈاکو تھے، شروع میں ڈاکے ڈالتے تھے اور بہت پاپولر تھے، کہ وہ ایک ایریا تھا غالباً عراق کا، وہاں پہ وہ ڈاکو مشہور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی ان کی کہ ایک بار وہ ڈاکہ مارنے گئے تو صاحب خانہ ایک آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا مفہوم ہے کہ کیا مومنوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں. جیسے ہی آیت مبارکہ سنی تو ان کے دل پہ اثر ہوا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وقت آ گیا، میں ڈر گیا. انہوں نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی، یعنی توبہ کی، دیکھیں حقیقت کہ توبہ ہوتی کیا ہے، زندگی کو ایسا پلٹا کہ علم تقوی اس کے وہ امام بنے. محدثین جو حدیث کی روایت کرتے ہیں ان میں ان کا ایک امام تصور ہوتے ہیں، ایک بڑا نام ہے ان کا. ان کی زندگی ایسی تھی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت، ہر بندے کا ایک رنگ ہوتا ہے، تو ان کی زندگی میں یہ رنگ تھا کہ ان کے اوپر خشیت غالب رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ آخر میں اللہ کو جواب دینا. کیونکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک آئے سن کے قرآن پاک کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ فوت ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ صرف یہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے؟ کہا نہیں، جو بھی اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے یہ خوشخبری. تو اسی طرح رنگ ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی تھے اور یہی اولیاء میں بھی ٹرانسفر ہوئے. تو ان کے اوپر خشیت غالب رہتی تھی، اللہ کا خوف غالب رہتا تھا. لیکن ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، وہ خشیت میں ان سے بھی آگے تھا. اتنا اس کی حالت تھی کہ قرآن پاک کی جہنم کی آیت وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، رونا شروع کر دیتا وہیں پہ گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر نماز میں کئی بار بے ہوش ہوئے اگر امام نے پڑھ دی جہنم کی پہ آئے، اتنا ان پہ اللہ کا خوف تاری ہوتا. حتیٰ کہ ان کی ماں نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ امامت وہ کراتے تھے، کہا کہ اب نہ پڑھا کریں ایسی آیت، جو پیچھے کھڑا ہوا اب نہ پڑھیں، اب اس طرح کی آیات میں تلاوت کیا. تو وہ یہی کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ایک بار وہ سمجھے کہ وہ نہیں ہے پیچھے، انہوں نے آیات ایسی تلاوت کر دی جہنم کی. ہوا یہ کہ وہی ان پہ کیفیت آ رہی ہوئی، وہ گر گئے اور اسی میں وہ وفات پا گئے، فوت ہو. اب یہ ایک باپ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور اس باپ کے لیے جو اتنا اللہ سے خوف رکھتا ہو، کیسی اس کی زندگی ہوگی کہ وقت کا امام تصور کیا جاتا ہو نیکی تقویٰ میں، علم میں، اور اس کا ایک جوان بیٹا فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس واپس لے میں. لیکن ان کی کیفیت کہ وہ خوف کی وجہ سے زیادہ ہنستے نہیں تھے، بولتے بھی زیادہ نہیں تھے، ہنستے بھی نہیں تھے. اور وہ جو علماء کو کہتے بھی تھے کہ تم لوگوں کا مقام ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے ایک اس طرح کی ہنسی ہنسو جیسے غفلت والے ہنستے ہیں. تم لوگوں کا ایک مقام ہے, تمہیں لوگ فالو کرتے ہیں, تمہیں باوقار رہنا. تو اب جب ان پہ یہ کیفیت آ رہی, بیٹا فوت ہو گیا, تو اس دن لوگوں نے دیکھا وہ ہنس رہے ہیں. لوگ بہت حیران کہ آپ تو عام حالات میں ہنستے نہیں, آج اب ہنس رہے ہیں بیٹے کی فوت کی. کہا جواب کیا دی؟ کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ رضا پہ راضی کو شو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی اسمائل اپنے چہرے پہ لے آؤں کہ میں خوش ہوں اللہ تیرے فیصلے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قلب پہ محنت کی, کہ ان کے اوپر جو مصیبت آئی تو صبر, شکر, رضا بالقضاء, یہ سب چیزیں ان پہ حاوی آ گئی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں ان کے کلوز ریلیٹیوز شہید ہو گئے, غالباً ان کا شوہر, ان کا بیٹا, ان کا بھائی, سب یہ شہید ہو گئے. اب وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ یہ سارے شہید ہو گئے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ حیات ہیں, کہا کہ ہاں وہ خیریت. ان میں ایک چیز لوگوں نے آبزرو کی کہ اس دن بھی وہ پردے کو سنبھالے سنبھالے پھر رہی تھے. تو لوگوں نے کہا کہ جس کے اتنے مرد گھر کے شہید ہوں, اس کو ان چیزوں میں کیا ہوش رہتا. انہوں نے کہا نہیں, یہ مرد مجھ سے چھنے ہیں, میری حیا مجھ سے نہیں چھنی. اب ایسا صبر کیسے آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں قلب پہ محنت ہے. اسی طرح ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھی, ان کا بیٹا فوت ہو گیا, شوہر جو تھے وہ ٹریول کر رہے تھے, گھر میں نہیں تھے. تو جب وہ باہر تھے, پیچھے جو بیٹا فوت ہو گیا, اب رات کو شوہر آئے تو انہوں نے دل میں آیا کہ اس میں شوہر سفر سے آئے ہیں, آرام کی ضرورت ہوگی, اگر میں ڈسکلوز کر دوں گی کہ بیٹا فوت ہو گیا تو انہیں پریشانی ہوگی. اس وقت انہوں نے کہا ابھی ڈسکلوز نہیں کرتی, صبح کروں. انہوں نے کہا بیٹا کدھر ہے؟ شوہر نے پوچھا. انہوں نے کہا لیٹا ہوا. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا, میت بستر پہ لیٹی ہوئی تھی, پھڑی ہوئی تھی. خیر رات گزری, انہیں کھانا کھلایا, رات گزری, صبح ہوئی, تو انہوں نے پھر اپنے شوہر سے کہا, یہ عورتیں, بیٹا فوت ہوا, شوہر سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور واپس لینے آ جائے تو آپ کا کیا عمل ہوگا؟ انہیں کہا امانت تو دوسرے کا حق ہوتی ہے, تو میں وقتی ہوتی ہے, اسے ظاہر تو واپس کر دوں گا. تو انہیں کہا کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بیٹا ہمیں امانت دیا تھا اور وہ ہم سے لے لی. اس طرح کے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے تھے. اب کمپیریزن انسان کرے ان سے اپنا, کوئی جھلک, کوئی ایک شیڈو ان کا نظر آتا ہے ہم. وجہ کہاں پہ یہ, یعنی مس کیا ہو رہا ہے, گیپ کیوں ہے اتنا؟ اور وقت کے اولیاء کا بھی کیفیت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, ایک وقت کا بہت مشہور نام, ان کی بھی یہ کیفیت ہے. ایک بار وہ بزنس کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کا, تو ان کے ساتھ ایک بار یہ ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو خبر آئی کہ جو جہاز آ رہا تھا, پہلی جہاز ان کے سامان کا, انہیں خبر ملی کہ وہ ڈوب چکا ہے. انہوں نے سنا اور تھوڑے توقف کے بعد خاموشی کی بات کر کے الحمدللہ بات, مطلب کہ آگے جہاں بیٹھے تھے محفل میں چلتی رہی. تھوڑی بہت خبر ہی نہیں, وہ غلط خبر تھی, آپ کا وہ جہاز کسی اور کا تھا, آپ کا تو جہاز آ رہا ہے خیریت سے. تو انہوں نے پھر تھوڑا خاموشی کے بعد کہا کہ الحمدللہ. تو جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے عمل میں دونوں میں الحمدللہ, دونوں خبروں میں. انہوں نے کہا دیکھو, نہ جہاز کے ڈوبنے میں میں نے کچھ کہا, نہ بچنے پہ. میں نے جو الحمدللہ کہا, میں نے دونوں خبروں پہ اپنے دل کی کیفیت دیکھی. جو ڈوبنے کی خبر ملی, میں نے دل کو دیکھا کہ اس کی کیا کیفیت ہے. اس میں سکون تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں صبر تھا, اس میں شکر تھا, اس میں رضا بالقضاء تھی, تقدیر پر راضی رہنا تھا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, میرا مال تھوڑی تھا, اللہ نے دیا تھا, لے لیا. تو دل میں ایک سکون کی کیفیت تھی. میں نے اس پہ کہا کہ الحمدللہ, یہ کیفیت میرے اندر ہے. جو خبر ملی تو خوشی, میں نے دیکھا میرے دل میں کتنی ہے. تو دل میں وہی کیفیت تھی شکر کی کہ اللہ نے بچا لیا یا خیریت سے آ رہا ہے. تو ایک یعنی ٹھہراؤ تھا, آپ پہ اعتبار نہیں انسان ہوا خوشی میں، تو اس کیفیت میں نے کہا الحمد للہ. جو اسٹیٹک کنڈیشن تھی قلب کی اللہ کے تعلق پہ، اس میں نہ اس خبر نے اثر ڈالا نہ اس خبر نے اثر ڈالا، اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس کی. کیوں؟ کیونکہ یہ کیفیت بھی میرا کوئی کمال نہیں تھی، اس کی دی ہوئی ہے، اس کا شکر ہے، اس کی تعریف. تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال، جو قلب پہ محنت کرتے ہیں ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو ان شارٹ یہ جتنی کیفیات ابھی بتائی، یہ شاید علم میں ہو، صبر کا پتہ ہو، شکر کا پتہ ہو، رضا بالقضاء کا پتہ ہو کسی حد تک، لیکن یہ حاصل کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کی زندگی اور اپنے میں کمپیریزن کریں، گیپ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے قلب پہ کوئی محنت نہیں کی. قلب محنت مانگتا ہے، اس میں محنت کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان فی جسدی بنی آدم المزغا اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهي القلب، کہ بے شک انسان کے اندر گو ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جاتا ہے تو انسان سنور جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے انسان بگڑ جاتا ہے، جان لو وہ تمہارا قلب، وہ قلب. تو پورا اس کو بتایا کہ یہ ہے انسان، جو انسان کوئی اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پیر تو دو ہی ہیں، وہ چیز جو جسمانی طور پر ایک جیسے ہوتے، فرق جو ہوتا ہے قلب میں ہوتا ہے. اب قلب کو کیسے سنوارا جائے؟ تو حدیث پاک میں بتا دیا، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ لکل شئین سقالہ و سقالت القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے، صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے جب پالش ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، اور دل کی صفائی کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائگنوز بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ایسے ہی سمرے گا. تو قلب کو سنوارنا ایک محنت ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوگا تو نفس حاوی ہوگا، اور قرآن پاک کی ایک آیت نے ان ساری چیزوں کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا کہ اللہ رب العزت نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. مفہوم آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وصب نفس، اپنے آپ کو ٹھہرائے. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں بیٹھے ہیں. یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایکچولی کہ اصحاب صفا، جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اصحاب صفا انہیں کہا جاتا ہے، غریب لوگ، وہ ساتھ میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ صرف اور صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے وہ سیکھتے تھے. تو غریب لوگ، یعنی اتنی ان کی غربت تھی کہ کئی بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے، وہ کہتے تھے اتنی مجھے بھوک ہوتی تھی میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنی مجھے کھجوروں پہ ہم گزارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ رہے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے امتی کے ساتھ رہو. ولا تعدو عیناک، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو دنیا کی زینت کے طالب ہیں، دنیا کی چیزوں کے طالب ہیں جن میں نفس آ گئی. اور آگے وتا تو تیمن اکفلنا قلبا، ان کی پیروی نہ کرنا جن کا قلب غافل ہے. تو قلب نفس دونوں کا ذکر، اور آگے کہا وقت تباہ ہوا ہوں، جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. تو نفس اور قلب کا کمپیریزن، قلب کو سنوارنے کا اور اس کا ایک طریقہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جن کا قلب سمرا ہوا، ان کے ساتھ رہنے سے کوالٹی قلب سے قلب میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں صحبت اور کمپنی کا اثر ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے قلب میں قلب اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو اور ان کے پیچھے نہ جاؤ جن کی یہ کیفیت نہیں ہے، اور نفس کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے نہ جانا. تو یہ کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دیا ہے کہ نفس ورسز قلب. اب ساری زندگی اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سیکھا، اور ساری زندگی میں کئی بار پریشان ہوئے، اور کئی بار اللہ نہ کرے کفیہ جملے بھی نکل چکے ہوں کہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تو دعائیں کر کر کے عاجز آ گیا ہوں، نعوذ باللہ. تو اگر یہ ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اپنی رحمت سے واپسی کی کا راستہ کھلا رکھا، لوٹ آؤ، توبہ کا راستہ موت تک کھلا ہے. اور اللہ کی رحمت یہاں تک کہ توبہ سے یہ نہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے چلو غلطی ہوگی چلو ٹھیک، نہیں، اس پہ بھی دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا کہ اللہ کی بات مانو، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، یقین جانو بخشنے والا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا معافی مانگے اور بخشا نہ جائے. یہ شیطان اس میں ڈالا، تم تو اتنے ہی گنہ گار، تم تو اتنے ہی گنہ گار، تم تو کیسے معاف، ایسی کوئی بات، وہ رحیم ذات ہے، وہ دنیا کا کوئی مالدار نہیں ہے کہ جس سے کوئی دو بار مانگ لے تو ناراض ہو جائے. اس سے جب مانگو وہ کھول کے بیٹھا ہے، رات کو جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں وہ اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. انسان بوڑھا ہو کے آ جائے کبھی تانا نہیں دے گا کہ جوانی میں کہاں تھے، غریب ہو کے پہنچے کبھی تانا نہیں دے گا مال تھا تو کہاں تھے، اس رات دروازے کھول کے بیٹھا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ معافی مانگو اللہ سے، وہ معاف کرے گا، اور صرف معاف نہیں کرے گا، وہ آسمان سے پانی برسائے گا موسلہ دار، خوب بارش دے گا رحمت کی کہ خوش ہو جاؤ گے تم، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے. اب یہ دنیا کے فائدے، ہوتا تو معاف کر دے، نہیں معاف نہیں کرے گا، آگے دنیا میں مال اولاد نہریں باغات یہ دینا شروع کر دے گا. یہ ہے توبہ کی برکت. تو یہ بھی اللہ سے لینے کا ایک طریقہ ہے کہ توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے. اللہ تعالی کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے والے سے، یعنی کہ کتنی خوشی. تو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دے دی، کیا کہ اگر کوئی شخص ریگستان میں جائے، جو صحرا کبھی دیکھا ہو، سعودی عرب وغیرہ ٹریول کیا ہو، مڈل ایسٹ کا صحرا مطلب اینڈلیس ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا دوسرا صحرا، اس میں کوئی جا رہا ہو اور سہارا اس کا ایک اونٹ ہو جس میں سامان ہو، پانی ہو، چیزیں ہو، کھانے پینے کی، اس پہ ٹریولنگ کرنی ہے، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب اس کے ساتھ جا رہے ہیں، آل اوور سڈن کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے اٹھ کے تو وہ اونٹ غائب. ابھی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اس کا مفہوم ہے، دیکھتے ہیں اونٹ غائب ہے، اب اس پہ کیا کیفیت ہوگی؟ اینڈ لیس صحرا، درمیان میں وہ بیٹھا ہے، نہ پانی نہ کھانا، دور دور سے کچھ نظر نہیں آ رہا، درخت بھی نظر نہیں آتا، کیا کیفیت؟ وہ تو مایوس، وہ تو کہے گا اب تمہیں موت، کیونکہ گرمی شدید ہوتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن شدید ہو جاتی ہے، انسان پیاس لگتی ہے، پانی نہ ملے قدم نہیں اٹھتا، اور اسی میں وہیں پہ انسان جب ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مر جاتا ہے، تو وہی کیفیت ہوگی کہ میری تو موت آ گئی. اب اسی مایوسی میں کہے گا کیا بیٹھ جاؤ، موت کا انتظار کرو، حتیٰ کہ اس کی پھر آنکھ لگے اور پھر اس کی آنکھ کھلے اور پھر وہ دیکھے اونٹ کھڑا ہے، وہی والا سامان سمیت. اب وہ خوشی میں، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ یہ کہے بیٹھے کہ اللہ سے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، خوشی میں. تو یہ پورا واقعہ حدیث مبارکہ میں بتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی توبہ، جو بندہ توبہ کر لے اپنی غلطیوں پہ، اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو ہوئی. یہ سمجھانے کے لیے کہ کتنی خوشی، زیادہ اب اس کا کوئی اینڈ نہیں، کتنی زیادہ. تو وہ ایسی زیادہ خوش ہوتی ہے معاف کر. اور یہاں تک اللہ کی رحمت زیادہ ہے کہ ایسی روایات کو دیکھ کے علماء نے یہ بحث چھیڑی کہ کیا وہ شخص افضل ہے جو گناہ نہ کرے، یا وہ شخص افضل ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے. یہ بحث چھڑی کہ ایسی روایات کو دیکھ کے، یہ بحث علماء میں، کہ علماء علم کا شوق ہوتا ہے، مشغلہ ہوتا ہے، تو گہرائی میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کمپیریزن کیا کہ وہ افضل ہے
کہ جو گناہ نہ کرے کبھی نہ کرے، یہ وہ افضل ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے. تو اس نے پھر دلائل دونوں طرف دیے کہ یہ ہے یہ. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنی اللہ کو یہ چیز سے پسند. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرو جن میں یہ ہے کہ زندگی کے فلسفے کو سمجھے. قرآن حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے، قرآن حدیث کے واقعات کی بک نہیں ہے، وہ ہمیں زندگی کا فلسفہ بتاتی ہے. تم ہو کون، کہاں آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ بتاتی ہے. پھر انسان جب توبہ کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے میں غلط ہوں، لوٹتا ہے، تو یہ توبہ ایک سٹیپ ہے. پھر توبہ کرتا ہے تو اپنے قلب پہ محنت، اسے پتہ چلتا ہے قرآن حدیث سے قلب پہ محنت کرنی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنا. وہ شروع کرتا ہے تو اس کو پھر صفات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، صبر کی صفت مل جاتی ہے، شکر کی صفت مل جاتی ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی صفت مل جاتی ہے. وہ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، کسی کا کہنا نہ کہنا برابر ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ ساری صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہو. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جس طرح ہم نے ابھی قرآن و حدیث سے دیکھ لی کہ توبہ وہ انسان کو دنیا میں چیزیں دلواتی ہے، قرآن پاک نے ذکر کیا، تقویٰ اس سے دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں، صبر وہ انسان کو غم سے نکالتا ہے، شکر وہ انسان کے غم کو کم کر دیتا ہے، اللہ کے رضا پہ راضی آنا وہ کم کر دیتا ہے. پھر اس بندے کی زندگی دیکھیں اور اس بندے کی زندگی جو ساری صفات سے آری ہو، کیا ان میں کمپیریزن؟ یہ ویسے ہی کمپیریزن ہے جیسے صحابہ کی زندگی پرسکون، حالانکہ ان پہ مصائب تھے، اور ایک آج کل ہماری زندگیاں جو کہ بے سکون، حالانکہ اس سے کم مصائب ہم پہ. ہم الحمدللہ کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے، ان کی جو زندگیاں تھی عادت تھی. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، یہ قدم اٹھانا ہوگا. لیکن ہر بندہ پریشان ہے، ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے قرآن حدیث، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا. ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے پاس اپنا ایمان سلامت لے کے جانا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. کیونکہ ورنہ کہیں فتنہ آئے گی، کہیں کوئی سختی آئے گی، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جنگ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ میں تھا، لڑ رہا تھا، اس کا اجر ہے، لیکن اس کو تکلیف ہوئی، زخم لگا، لیکن اتنی شدید اسے تکلیف ہوئی کہ اس نے خودکشی کی کہ میری جان نکل جائے تکلیف نے برداشت ہو. تو خودکشی کرنے والا روایت میں آتا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی بار انسان ٹرینڈ نہ ہو تو اس پہ ایسی کیفیات بھی آ جاتی ہیں کہ انسان کفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایمان اس سے چھن جاتا ہے، مایوسی آ جاتی ہے، خودکشی کے خیال پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے، اور دنیا لوگوں کے لیے جیون بن جاتا ہے انسان. تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی؟ تو ایسا ہونا محال ہے، یہ دنیا ہے. تو ہمارے پر ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اپنے پر محنت کریں، قرآن و حدیث پہ وقت دے، ذکر اللہ پہ وقت دے، دیکھیں کیسے انسان، تو یہی انسان پرسکون زندگی گزار رہا، چیزوں پر ڈپینڈنٹ نہیں، ویسے پرسکون اندر سے. کئی اللہ والے کہتے تھے جتنا سکون ہمارے اندر ہے، اگر پتا چل جائے کسی کو تو وہ تو چھیننے کی کوشش کریں گے، ہمیں بھی دو. اتنا سکون مل جاتا ہے. اور وہ کیوں ملتا ہے؟ قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے، جو آیت مبارکہ پڑھی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن جو من باللہ یہدی قلبہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے، اور جو ایمان والا ہے اللہ پر اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. یہ سکون اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہیں سکینہ کہا کہ عین جنگ کی حالت میں دشمن لڑ رہا ہے اور شہید ہو رہے ہیں لوگ، اللہ نے کہا میں نے ان پر سکینہ نازل کر دی، وہ پرسکون ہو گئے، حتیٰ کہ ان میں نیند غالب آ گئی، جنگ کی حالت میں نیند غالب آ رہی، اتنا سکون. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آتا ہے، یہ بازار میں نہیں ملتا، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جس کو قرآن نے اعلان کر دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون، دل کا سکون. نفس کا سکون تو شاید مجھے کہیں سے مل جائے، لیکن وہ آرزی ہے، وہ جیسے ہی چیز چھنے گی یا بڑھاپا آئے گا، میری قوتیں کم ہو جائیں گی، وہ سب ختم. انسان ڈپریشن میں خودکشیاں کرتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قلب کو سوارے، زندگی کا حقیقی مزہ لے قلب کو سوار کے. تو یہ عمل توبہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے مشائخ نے جو ذکر بتایا اس سے چیز بڑی جلدی حاصل ہو جاتی ہے. ذکر کرنے کے دو طریقے حدیث قرآن و حدیث بتاتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے قلب سے. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص محفل میں ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل، یعنی فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتے ہیں. تو یہ لسانی زبان سے ذکر ہوتا ہے. اور دوسرا کہا کہ جو دل میں یاد کرے اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اسے یاد. تو قلبی ذکر، کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیوں قلب کو سنوارنا ہے، قلب کو بنانا ہے. تو ایک زبان سے ذکر، ایک قلب سے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرض کو رب کا کفی نفس سے، کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے نفس کے اندر، یعنی دل کے اندر، قلب کے اندر. تو یہ قرآن و حدیث سے یہ دونوں ذکر ملتے ہیں. تو ہمارے مشائخ نے قلبی ذکر بتایا. تو چھ سمپل سے کام ہے، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. وہ کیا ہے؟ استغفار کی تصویر صبح شام، یہ مسنون عمل ہے. استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. درود پاک قرآن کا حکم ہے، اس کو کرنا صبح شام، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتے ہیں. تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی. چوتھی چیز ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ. یہ شروع میں تکلفاً کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ڈرائیو کر رہا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ساتھ ہے، تنہائی میں ساتھ ہے، آفس میں ساتھ ہے، بزنس میں ساتھ. تکلفاً کرنا پڑے گا، ایسا ایسا عادت ہو جائے گی. پھر پانچویں چیز جو ہے کہ ان ساری کوالٹیز کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، تو وہ ہے کہ قلب پہ فوکس ذکر کرنا. فوکس ذکر جیسے نماز میں فوکس ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری نماز بھی ویسی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نمازوں میں بھی فوکس لانے کے لیے ہمیں ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا کوئی اور فوکس ذکر کرنے کے لیے. تو قرآن پاک نے اس کی طرف انڈیکیشن کی، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وس کو رسما رب پہ، کہ اپنے رب کا نام یاد کرو. وہ تو وقت نہیں لے ہی تبدیلا، اور ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اس کی یاد میں بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فائدہ فرق تھا فنسب وائلا رب کا فرق، کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرو. کاموں سے فارغ ہو کے، حالانکہ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو کے، کل اپنے رب کی طرف رغبت کرو، یعنی فوکس رہو، کوئی ایسا وقت بھی ہو. اور کہا بس کو رسم رب، کہ اپنے رب کا نام یاد کرو. اب نام صفاتی ہیں یا ذاتی ہیں؟ ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام جو احادیث و قرآن میں ملتے ہیں تو ان کو یاد کرنے کا کہا. اور ایک صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ زمین قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتا رہے گا. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اللہ یعنی ذاتی نام کا ذکر جب تک جگتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. تو قرآن و حدیث کی ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے جو ذکر کا طریقہ ہے وہ یہ کہ تھوڑی دیر فوکس ہونا. فوکس ہونے کے ذریعے بعد ہمارا آنکھیں کھول کے کہ فوکس نہیں بنتا تو آنکھیں بند کر لے. اور قلب جو سینے میں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قلب سینے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے بتایا کہ قلب سینے میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ سوچے قلب ہے اور وہ اللہ کی یاد کر رہا ہے. اور کیا بس قرسم رب، اللہ کے نام کو یاد کر رہا ہے، اللہ 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 کا. بس یہ سوچنا امیجینیشن ہے، کیونکہ زبانی ذکر نہیں ہے، یہ قلبی ذکر ہے، امیجینیشن کا ذکر. ہوتا کیا ہے کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک اور حدیث میں کہ جیسے انسان گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ کر دیتے. تو گمان کیا ہے کہ وہ اللہ 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 کہہ رہے، حتیٰ کہ وہ واقعی اللہ اللہ کہنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک فیلنگ بھی کئی بار شروع ہو جاتا ہے. نہ ہو تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ یہدی قلبا، کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے اندر. اب اس کو لوگ ایکسپریس کرتے ہوئے کہتا ہے ایمان میرا بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے کہ جی ایک سکون کی کیفیت ہے، کوئی کہتا ہے ٹھنڈک کی کیفیت ہے، کوئی کہتا ہے قلب کی کوئی حرکت محسوس ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنی فیلنگز ہوتی ہے، لیکن یہ ٹیسٹڈ چیز ہے، یہ کوئی ایسی کلیم نہیں جس کو کوئی ایویڈینس نہ ہو. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ یہ کرتے ہیں اور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں. کیوں ہوتا ہے سکون؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ رب العزت کہہ رہے. اب ہمارا یاد کرنا تو یہ ہے اللہ رب العزت کا یاد کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ میرا نام لے گا، اس کا یاد کرنا یہ ہے کہ وہ رحمتیں بھیجتا ہے، سکینت نازل کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب ذکر کی محفل ہو، جیسے یہ بھی ان میں ہے، تو اس میں فرشتے گھیر لیتے ہیں اس کو، اس میں سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ سکون کی ایک کیفیت آ جاتی ہے. تو سکون انسان کے قلب پہ جب آتا ہے تو سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو، اور وہ چیزوں میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. یہ وہ سکون ہے جس کا تذکرہ بھی چلا، جس کی تلاش کو دنیا ماری ماری پھیر رہی ہے کہ باہر کی دنیا میں وہ سکون تلاش کر رہی، حالانکہ وہ اپنی من میں اس کا سکون ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو من، من کی دنیا من کی دنیا، سود و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا تن کی دنیا، سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو اس من کو سنوارنا، یہ ہم اگر کر لیں تو ہمیں وہ دل کا سکون مل سکتا ہے، اور اس پریشانیوں والی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کا سکون نصیب کر دے. تو یہ سفر توبہ سے شروع ہوتا ہے. تو توبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم ہے کہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کیونکہ زبان سے کبھی جملے نکل جاتے ہیں جو کہ ایمان کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، تو تجدید کرتے رہنا چاہیے. اس لیے اب ہم محفل کو اختتام کرنے سے پہلے میں کچھ جملے پڑھوں گا، کلمہ طیبہ ایمان مفصل، تو آپ ساتھ پڑھ لیجئے گا، اس سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی. توبہ کی بھی نیت کر لیں تو اس سے انشاءاللہ برکت حاصل ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ذکر کا یہ طریقہ بتایا، مراقبہ جسے کہتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کریں گے، تو اس کے بعد دعا کر لیں گے. تو جب میں کہوں گا ساتھ پڑھنے کا تو پڑھ لیجئے گا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اب ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور جو میں ابھی طریقہ بتایا کہ فوکس کرنا ہے سینے میں جہاں قلب ہے روحانی، اور یہ سوچنا ہے کہ وہ اللہ 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 کہہ رہے ہیں، نہ زبان سے کچھ کرنا ہے نہ سانس سے، بس ایک امیجنیشن ہے. تو تھوڑی دیر ابھی مشق کر لیں، اور اگر ڈیلی اس کو 5-10 منٹ کریں گے تو اس کی برکتیں پھر پوتا دیکھیں گے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہے منظر پیش نظر تو بہلتا ہے دل تیرا پھر کیوں یہاں پر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں خالق ہیں، تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا رب العزت آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا یا اللہ پاک، اور یا اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت دے کے بھیجا، ہم نے کوئی تگ و دو نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی اس کو حاصل کرنے کی، یا آپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. یا اللہ ہم دنیا میں آئے تو ہمیں اپنے شفیق والدین دے دیے، یا اللہ جنہوں نے ہماری اوپر محنت کی ہماری ضروریات کو پورا کیا، ہمیں یا اللہ علم دیا، ہمارے اوپر محنت کی ہمیں آداب سکھائے، آپ نے ایسے اساتذہ دے دیے جنہوں نے ہم پہ محنت کی ہم پہ آداب ہمیں آداب سکھائے ہمیں علم سکھایا، حتیٰ کہ یا اللہ ہم نے جوانی کو پا لیا، پھر یا اللہ آپ نے شعور دیا اور ہمیں یا اللہ پاک علم حاصل کرنے کے مواقع دیے، آپ نے یا اللہ پاک طرح طرح کی نعمتیں دی، جسم پہ لباس دیا، عقل دی، یا اللہ عزت دی، مال دیا، یا اللہ پاک پھر ہمیں یا اللہ پاک ہمیں نکاح کی نعمت نصیب فرمائی، یا اللہ پاک سسرال والا بنا دیا، اولاد والا بنا دیا، یا اللہ پاک آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے انتہا نعمتیں ہیں، یا اللہ پاک ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، ہم تو گن نہیں سکتے، یا اللہ اس کا شکر کیسے ادا کریں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے دل میں شکر کی کیفیت پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، شکوہ کرنے والوں میں سے نہ بنا، یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں دنیا کے مصائب سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمیں اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک صحت کی طرف سے پریشانی سے محفوظ فرما، مال کی طرف پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ جسمانی صحت کی پریشانی سے محفوظ فرما، روحانی صحت کی پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمیں عزت کی طرف سے پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ ایمان کی پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک جتنی بھی تیری پریشانیاں ہیں اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہر ایک سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں، ہم ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم پہ ہلکی سی پریشانی ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کے ساتھ ہماری زندگی گزار. یا اللہ ہم کسی آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے, ہم بہت کمزور ہیں, ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک اس کے باوجود آپ کی تقدیر سے یا اللہ پاک کوئی پریشانی ہم پہ آ جائے تو ہمیں صبر کی کیفیت نصیب فرما, شکر کی کیفیت نصیب فرما, اپنی قضاء پہ راضی رہنے کی کیفیت نصیب فرما. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک ہمارے اوپر ایسی کیفیت طاری فرما دے کہ یا اللہ پاک ہم اس مشکل کو اٹھا سکیں, اس پریشانی کو اٹھا سکیں اور عافیت کے ساتھ ہمیں اس آزمائی سے نکال دیں. یا رب العزت, یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں. یا اللہ پاک جب باپ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا دل ٹوٹتا ہے, دکھتا ہے. ماں دیکھتی ہے اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, پریشان ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم کمزور بندے ہیں, ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ پاک ہمارے قلب کی آنکھیں کھول دے, ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے. یا رب العزت اپنا تعلق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم نے دنیا کے تمام علوم کو اکٹھا کر لیا, ہر ایک پہ وقت دے دیا. یا اللہ قرآن و حدیث کو وقت نہ دیا تو آج یا اللہ ہم خود بھی پریشان ہیں. یا اللہ ہم نے دوسروں کو بھی پریشان رکھا ہوا ہے. یا اللہ پاک پوری امت قوم پوری کی پوری قوم پریشان ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری آنکھیں کھول دے. یا اللہ اس نعمت کی, قرآن و حدیث کی نعمت کی قدر نصیب فرما دے, اس کے لیے وقت دینے والا بنا دے. یا اللہ اس پہ محنت کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک اپنا وہ تعلق نصیب فرما دے جو آپ نے اپنے اولیاء کو نصیب فرمایا, صحابہ کو نصیب فرمایا. یا نہ وہ بھی تو تیرے بندے تھے, یا نہ ان پہ بھی دنیا کی پریشانیوں مصائب آئے لیکن وہ سہ گئے, یا نہ تیرے تعلق میں اور آگے بڑھ گئے. یا اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے, ہمیں بھی ایسا قلب نصیب فرما دے. یا اللہ پاک حسین بن عیاض رحمت اللہ علیہ, یا نہ تیرے بندے تھے, یا اللہ تو نے ان کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا. یا اللہ پاک وہی نظر رحمت اور کرم ہم پہ فرما دے, ہم بھی گناہوں کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں کہ نکلیں لیکن یا اللہ پاک کوشش کے باوجود ناکام ہوتے رہتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر ڈال دے, ہمیں بھی یا اللہ پاک گناہوں کی زندگی سے نکال کے ایسا یا اللہ پاک اپنی یاد میں لگا کہ ہم تیرے ولی بنے اور ولایت کے سرداری تک پہنچیں. ہمیں اولیاء کا سردار بنا دے, متقین کا سردار بنا دے. اللہ پاک چھوٹی منہ بڑی بات, لیکن یا اللہ پاک تیرے خزانوں کو دیکھ کے یہ ہمت ہوتی ہے کہ ہم تجھ سے مانگے کہ تو دے کے خوش ہوتا ہے, ہم لے کے خوش ہو جائیں گے. اللہ پاک اپنی رحمت سے نصیب فرما دے. یا اللہ پاک دین و دنیا کی ہر نعمت نصیب فرما دے, کسی سے بھی محروم نہ فرما. اور یا اللہ جو ہم نے غفلت کی زندگی گزار دی, جو دن رات گناہ میں لگا دیے, نہ آنکھوں کو قابو کرنا سیکھا, نہ زبان کو قابو کرنا سیکھا, لوگوں کے دل توڑتے رہے, لوگوں کی برائیاں کرتے رہے. یا اللہ پاک نہ ہمسائے کی خبر گیری کی, کتنے لوگ ہمارے ارد گرد بھوکے سو گئے ہوں گے. یا اللہ پاک نہ ہمیں دوسروں کی فکر, ہم ایسے اپنی دنیا میں گم ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں, دل پتھر ہو چکے ہیں. یا اللہ پاک کسی کی آنکھوں کا آنسو ہمارے دل کو نرم نہیں کرتا. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دے, ہمیں یا اللہ نرم دل نصیب فرما. یا اللہ دوسروں کا غم کو یا اللہ پاک فیل کرنے والا دل فرما نصیب فرما. یا اللہ پاک, اور یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ بحیثیت امت ہماری اصلاح فرما دیجئے, ایسے لوگ پیدا فرما دیجئے یا اللہ جو امت کو سہارا دینے والے ہوں, گائیڈ کرنے والے ہوں, یا اللہ رہنمائی کرنے والے ہوں, اپنی رحمت والی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو سیلاب کا اس وقت سلسلہ ہے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک کرم والی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی صحیح طور پر مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ان کی جانی مالی مدد کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا رب العزت دین و دنیا کی ہر نعمت نصیب فرما, اور جو جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے یا اللہ پاک اسے نکال دے. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دیں. یا اللہ پاک جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں, یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو جسمانی طور پہ بیمار ہیں, یا اللہ پاک ان کو جسمانی شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جن جوان بچے بچیوں کی شادیوں کے ایشوز ہیں, یا اللہ پاک ان کو نیک قدردان یا اللہ ساتھی نصیب فرما دیجئے. یا رب العزت جو روحانی طور پہ بیمار ہیں, غصے کی وجہ سے پریشان ہیں, شہوت کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کی ان بیماریوں کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتا ہے, دلوں کے غموں کو جانتا ہے. یا اللہ پاک دلوں کے غموں کو یا اللہ ہلکا کر دیجئے, ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک جہاں پہ عورتیں بھی آئی ہیں، یا اللہ پاک وہ کمزور ہوتی ہیں، یا اللہ پاک اپنے دلوں کا حال کس سے بیان کریں، یا اللہ پاک تو جانتا ہے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ کرم والا معاملہ فرما دے، گھروں میں الفت محبت پیدا فرما دے، میاں بیوی کے یا اللہ درمیان الفت محبت پیدا فرما دے، اولاد کے دل میں والدین کی قدر نصیب فرما دے، فرما بردار بنا دے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اس قرآن و حدیث کی صحیح نعمتیں اور یا اللہ برکتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے، یا اللہ پاک ہمارے غافل دلوں کو ذاکر فرما دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں یا اللہ پاک ظلم میں پس رہے ہیں اپنی رحمت سے ظلم سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما دیجئے، یا رب العزت اپنی کرم والا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان اہل خانہ کو جنہوں نے محبت سے یا بلایا اور آرگنائز کیا اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، جس محبت سے وہ ہمیں بلاتے ہیں یا اللہ پاک اس کے بدلے آپ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، ان کی اولادوں میں یا اللہ پاک دین کو زندہ فرما دیجئے، قیامت تک کی اولادوں کو یا اللہ قبول فرما دیجئے، ان کے گھر کو یا اللہ رحمتوں کا یا اللہ گہوارہ بنا دیجئے، یہاں سے یا اللہ پورے محلے کے اندر قرآن حدیث کی یا اللہ پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے سکون یا اللہ پاک پھیلا دیجئے، یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔